کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور یہ اگر کسی کو خوش فہمی تھی کہ طالبان میں آنے کے بعد, افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد جو ہے ہماری ویسٹرن بارڈر ٹھیک ہو جائیں گی, ہم رہ مانگیں گے. یہاں آپ کو یاد ہوگا جب طالبان کی حکومت بنی تھی تو بہت خوشی کا اظہار کیا گیا تھا, اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے انہوں نے افغانستان فتح کر لیا ہے. تو یہ
السلام علیکم, بہت زیادہ اعزاز کی بات ہے جب اتنے بڑے لوگ آتے ہیں, میں بھی انٹرمیڈیٹ ہو جاتا ہوں. اٹس آنر اینڈ اے پلیزر فار اس کہ زاہد صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں. آپ ان کے کالم ڈان میں پڑھتے ہوں گے, تین کتابیں لکھ چکے ہیں. از اے فارموسٹ ایکسپرٹ آن ملٹنسی, ٹائمز آف لنڈن میں پہلے لکھتے تھے, وال اسٹریٹ جرنل میں پہلے لکھتے تھے, از آلسو کنٹریبیوٹڈ ٹو نیوز ویک, اکانومسٹ. آپ سب جانتے ہیں, آئی ڈونٹ نو میں کیوں انٹروڈیوس کر رہا ہوں. فرنٹ لائن کتاب آپ نے پڑھی ہوگی, اسکارپینس ٹیل آپ نے پڑھی ہوگی, نو ون وار از از لیٹسٹ بک, اینڈ لیٹس آسک اف ہی از ورکنگ آن اے نیو بک ایز ویل. فرسٹ آف آل کیسے ہیں سر آپ؟
بہت بہت شکریہ
سر. یہ ملٹنسی, اسلامک ملٹنسی پہ آپ نے بہت زیادہ لکھا ہے. ابھی احسان ٹیپو صاحب بھی آئے ہوئے تھے پوڈ کاسٹ پہ, انہوں نے مجھے تو ڈرائی دیا کہ جو نئی ٹی ٹی پی آئی ہے اٹس اے لاٹ مور ڈینجرس, اٹس اے لاٹ مور کمپلیکس. تو آپ کی کیا رائے ہے کہ وائل وی آر فوکسڈ آن پیلس انٹریگز کہ خان صاحب کا کیا ہوا, یہ کیا ہوا, یہ جو وائٹ واکرز آ رہے ہیں, اس ٹی ٹی پی جنرلی اے ہیوج تھریٹ دیٹ وی آر اگنورنگ رائٹ ناؤ؟
بالکل صحیح ہے, مطلب اس وقت جو خطرات ہیں ملک کے وہ شاید اس سے پہلے نہیں تھے. یہ بات صحیح ہے کہ جو فوکس آپ کا سارا جو ہے ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ہے اس پہ ہوتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے, مطلب اس میں کیونکہ اسی کے اوپر دار مدار ہوتا ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. لیکن اصل مسائل جو پاکستان میں ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہے. معاشی صورتحال ہے, یا سب سے پہلے جیسے آپ نے بات کی ملٹنسی کا مسئلہ جو ہے بہت ہی سنگین ہے, اور یہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے, اس کی ایک تاریخ موجود ہے. اور یہ ہم 25-30 سال سے بلکہ 4 دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ملٹنسی کو یہاں پہ فروغ ملا ہے. اور شروع میں جو ملٹنسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اسٹیٹ پالیسی کے نتیجے میں ہی آئی تھی. اور ایک وقت وہ تھا جب 1990s اور 1980s میں جب ہم نے ملٹنسی کو ایز اے پارٹ آف دا فارن پالیسی اور سیکورٹی پالیسی کو اپنایا تھا, اور اٹ واز یوزڈ ایز اے پاکستان پراکسی. لیکن بات یہی ہوتی ہے کہ جب اس قسم کی تنظیمیں آپ کریٹ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ امید نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے کنٹرول میں رہیں گی. اور جیسے ہی حالات بدلے, جب آپ پہ جو ہے پریشر پڑا 9/11 کے بعد, تو ہم نے کوشش کی کہ شاید ان کو دبایا جائے, لیکن وہ چیزیں ہاتھ سے نکل چکی تھیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ ملٹنسی کو صرف یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک, جیسے لوگ کہتے ہیں کہ 2013 کے اور کے بعد سے جو ایک آپریشنس ہوئے تھے مختلف فارمر فاٹا ایریاز میں, تو اس کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی تھی. تو میرا اس وقت بھی خیال یہی تھا کہ اس طرح ختم نہیں ہوتی ہے, وقتی طور پہ آپ اس کو حل تو ضرور کر لیتے ہیں, لیکن یہ صرف فائر فائٹنگ کے طور پہ آپ ملٹنسی کے وجوہات کو ختم نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں اور ہیں.
اگر ہم ہسٹورکلی سر چیزیں بتائیں,
ایک تو نظریاتی طور پہ اب جو ہیں ہمارا پورا طریقہ کار یہ رہا کہ جہاں پہ جیسے ہوتا ہے کہ فائر فائٹرز جیسے ہوتے ہیں, جہاں پہ آگ لگی آپ نے اس کو بجھانے کے لیے پہنچ گئے, تو اصل مسئلہ یہ نہیں تھا. اس کی جڑیں جو ہیں, ایک نظریاتی جڑیں جو تھیں, اس کو آپ نے کبھی ایڈریس نہیں کیا. بلکہ ہماری پوری پالیسی جب ہم لڑ بھی رہے تھے ملٹنس کے خلاف ہٹا میں, تو بھی ہماری کلیئرٹی موجود نہیں تھی. اس وقت بھی آپ کو خیال یہ ہوتا تھا کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا پورا ایک بنا ہوا تھا. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ دیکھیں یہ کبھی اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں آپ نے جو لوگ آپ کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے ان کے خلاف آپ لڑ رہے تھے, لیکن دوسری طرف افغانستان میں جو کچھ طالبان کی جو جدوجہد تھی امریکہ کے خلاف, آپ اس کی مدد بھی کر رہے تھے, سارے طالبان کے لیڈران جو یہاں پہ رہتے تھے. تو اس قسم کی چیزوں میں جو ہے آپ کی پوری ایک نیشنل سیکیورٹی داؤں پہ لگ گئی تھی. اب جو ہے جو جس طرح سے ریسرجنس ہوئی ہے, خاص طور پہ جو ہے افغانستان میں طالبان کی حکومت کی واپسی میں, تو اٹ واز پریڈکٹیبل. یہ نہیں تھا کہ جو ہے اچانک ہوا ہے, یعنی ہم سب سمجھ رہے تھے کہ جو ہے جیسے ہی یہ ہوگا, تو کیونکہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کے درمیان بہت زیادہ فرق نہیں ہے, صرف اسٹریٹجی کا فرق ہو سکتا ہے کہ وہ افغانستان میں پوری ان کی جدوجہد تھی اور یہ پاکستانی اسپیسیفک ہو گئے تھے, لیکن ایک ان میں جو ہے ایک نظریاتی ایک آہنگ مانگی تھی. ان فیکٹ ایکچولی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹی ٹی پی فارم ہوئی تھی 2007 میں بیت اللہ محسود نے, تو اس کے اوپر جو ہے ان کے جو اتحاد جو کی تھی انہوں نے ملا عمر کے ساتھ کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرق تو نہیں تھا ان میں لے کے. اور یہی وجہ تھی کہ جو ہے جب وہی طالبان کے جتنے لیڈر جو ٹی ٹی پی میں بنے تھے وہ اوریجنلی جو ہے وہ طالبان افغان طالبان کے ساتھ ہی نتھی تھے. نائنٹیز میں جب طالبان کی وہاں حکومت تھی تو سب کے سب جو ہیں وہ افغانستان میں تھے اور وہ کر رہے تھے. اور میں خیال یہ کہ اس سے پہلے بھی افغانستان میں جو خانہ جنگی چل رہی تھی ان میں سب میں اس کا حصہ تھا. تو اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور یہ اگر کسی کو خوش فہمی تھی کہ طالبان میں آنے کے بعد افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد جو ہے ہماری ویسٹرن بارڈر ٹھیک ہو جائیں گی, ہمارے امان گے, یہاں آپ کو یاد ہوگا جب طالبان کی حکومت بنی تھی تو بہت خوشی کا اظہار کیا گیا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے انہوں نے افغانستان فتح کر لیا ہے. تو یہ ایک چیز رہی ہے. دوسرا ایک اور بھی ہے,
بہت مہنگی چائے پڑ گئی تھی ہمیں, وہ ایک چائے کا پیالہ ہمیں اب سرینا میں بڑا مہنگا پڑ گیا.
اچھا
ہمارے صاحب گئے تھے نا افغانستان.
اچھا ہاں دیٹس رائٹ. وہ جو ہے تو یہی تھی ساری چیزیں, جیسے خوشی کا اظہار ہو رہا تھا جیسے ان کی اپنی حکومت آ گئی. اور مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہماری اسٹیٹ پالیسی کا بہت بڑا دخل ہے. مطلب ایک یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے ایک ایسے مسائل ہیں جس سے اسٹیٹ نبٹ رہی ہے, تو کبھی بھی نہیں تھا. مطلب آپ ہمیشہ پالیسی کو دیکھیں, ایک کنفیوز پالیسی رہی ہے. کبھی آپ لڑتے تھے, کبھی ان سے مفاہمت کرتے تھے, کبھی سوچتے تھے کہ ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے, فلانے کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے. اور جیسے ابھی آپ نے جن صاحب کا ذکر کیا کہ وہ چائے کا پیالے پی رہے تھے, تو ان کا جو ہے جو نئی جو ایک لحاظ سے ویو آئی ہے ان کا بہت بڑا قصور ہے. کیونکہ آپ یاد ہوگا آپ کو کہ جیسی حکومت آئی تھی تو ہم نے طالبان کے دباؤ میں ٹی ٹی پی سے مذاکرات شروع کرنے کی بات کی تھی. لیکن ایک عجیب سی چیز تھی, یقینی طور پہ دنیا میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جہاں پہ اس قسم کے انسرجنٹ گروپ کے ساتھ اسٹیٹ مذاکرات کرتی ہے, لیکن اس کی شرائط مختلف ہوتی ہیں. شرائط یہ ہوتی ہیں کہ آپ ہتھیار ڈالیں گے, آپ جو ہے قانون کریں گے. لیکن یہاں تو الٹا ہو رہا تھا کہ جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ ٹی ٹی پی کی شرائط پہ کر رہے تھے اور آپ نے ان کو کنسیٹ کیا. خود اب یہ کہتے ہیں, عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ 40,000 لوگوں کو واپس ہم لے آئے تھے. بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو پکڑا گیا تھا, جو کہ آپ پھانسی کی سزا بھی ملی تھی, ان کو آپ نے رہا کیا یہاں پہ. خاص طور پہ سوات کے جو تھے جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے ان کو باقاعدہ جو ہے واپس آنے دیا گیا. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو اب صورتحال جو بن کے آتی ہے, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بالکل ہمارے ہی جو ہے غلط پالیسی کے نتیجے میں ہوئی ہے.
آئی تھنک اٹس ایزی کہ ہم عمران خان اور جنرل فیض کے کھاتے میں ہر بری چیز ڈال دیتے ہیں, بٹ ہیز ٹو بی دی انسٹیٹیوشن بیکنگ. ٹو پیپل کوڈنٹ ہیو ڈن اٹ. اس کو اگر ہم ہسٹوریکلی تھوڑا ان پیک کریں, آپ نے کہا وہ جو نظریہ ہے ہم تھوڑے کنفیوزڈ ہی رہے ہیں اس بارے میں. انڈیا میں اب ایک خیال پایا جاتا ہے, کیونکہ پاکستان کا نظریہ ہی ہمیشہ سے ایسا تھا, آپ نے شروع میں کشمیر میں بھی ملیٹنسی کی جہاد کو پروموٹ کیا تو یہیں پر آنا تھا. آپ کے اگر ہم کام پڑھیں, آپ کے کالمس پڑھیں, تو ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ چلیں شروع میں اتنا برا نہیں تھا. ایک وہ ڈیموکریسی مے بی از ٹو کائنڈ آف ورڈ فار واٹ دا سیٹ اپ واز, بٹ بہتر تھا. اینڈ اٹ واز ضیاء الحق's ٹائم اینڈ دی آئی ایس آئی بیکمنگ اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ اینڈ دا پروموشن آف جہادزم, جس نے ہماری تقدیر بدلی. کیا تو ہمارا ایک وہ لینئر پاتھ 1947 سے ڈرا کرنا جائز ہے, یا آپ کہیں گے کہ وہ جو ضیاء کا ایرا تھا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ سا ہے؟
دیکھیں پہلے شروع سے پاکستان کی پالیسی یہ نہیں رہی تھی. یہ پوری جو ہے تبدیلی جو ایک حد تک آئی اور اس کی وجہ بہت زیادہ ہے. اس کے جو یہاں پہ جو جنگ جاری تھی افغانستان میں اس کے نتیجے میں جو بن کے آئی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1980s جو ہے اٹ واز ویری ڈفرینٹ فرام ناؤ. اس وقت جو ہے ایک مشہور مقولہ تھا جان فاسٹر ڈلس کا, جو کہ 1950s میں امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے. ان کا یہ تھا کہ جو ہے وہ اسلام اور مسلم کنٹریز آر دا بل ورک اگینسٹ کمیونزم. تو یہ ایک رہی تھی, اور جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو مجاہدین کا یہاں پہ بنا تھا, دنیا بھر کے مجاہدین یہاں آ رہے تھے, تو جہاد کا نعرہ تو امریکن برنسز کی جب بارڈر پہ آئے تھے تو اس وقت بھی ایک لحاظ سے وہی کیا,
تو وائٹ ہاؤس بھی بلایا تھا, فاؤنڈنگ فادرز ہیں.
صحیح بات ہے, ان کو سارے کے سارے لوگوں کو. تو مسئلہ یہ کہ یہ جب یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ جنگ میں جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ آپ کے قابو میں نہیں رہتے ہیں, تو پورا ایک ماحول تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے, یعنی پاکستان کا ایک اور مسئلہ بھی جو ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو فرنٹ لائن اسٹیٹ رہی ہے تقریباً 40 سال سے مختلف جنگوں میں, جس میں سپر پاور بھی رہی ہیں. تو ایک تو اس کا اثر تھا, لیکن 80s میں جب ہم نے سوچا تو ہمارے جو اس وقت حمید گل اور صاحب تھے اور جو فوج کی جو اور لوگ تھے, तो उनका ये था कि उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान से रशिया को हटाना जो है वो पाकिस्तान की फतह थी, और उसमें खुश फहमी थे कि जो है वो अफ़गानिस्तान अब आपकी पाँचवा सूबा छठा सूबा बन जाएगा। इसी किस्म की चीज़ें होती रही। और उसके बाद जो है वो असलम बेग साहब की जो फेमस जो थ्योरी थी स्ट्रेटजिक डेप्थ की, तो वो तो खैर फौज की रद्द, खुद फौज ने रद्द कर दिया। लेकिन 90s सबसे ख़तरनाक पीरियड था। अगर आप देखें 80s को, 90s में फिर हुआ ये कि जब अफगानिस्तान में एक लिहाज से सोवियत यूनियन को हटना पड़ा, तो उसके बाद ये समझा गया कि ये तरीक़ेकार अब हम यहाँ पे कश्मीर में कर सकते हैं। तो उस वक्त फिर ऑफिशियल पैटर्नेज मिली उन तमाम तंजीम, ये पहले तंजीमें नहीं थी। जब अफगान सोकल अफगान जहाज चल रहा था, तो ये जो यहाँ के मिलिटेंट्स थे जो लड़ना चाहते थे, जहाद कर रहे थे सोकॉल्ड, तो वो जो है वो अफगान मुजाहिदीन तंजीमों का हिस्सा बन के आती थी। लेकिन जो पाकिस्तान की तंजीमें जैसे बनी ये सारी लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, हाँ हरकतुल मुजाहिदीन और ये सारी जैश मोहम्मद, वो सारी की सारी 90s की पैदावार हैं, और उसको एक सरपरस्ती हासिल थी। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान हमने जो है कश्मीर कॉस को हमने पहुँचा है। हमने समझा कि इसके ज़रिए इनको भेज के हम वहाँ पे जो है वो तब्दील ला सकते हैं, जिसके नतीजे उल्टा असर हुआ। आपको याद होगा कि लेट 80s में कश्मीर में एक अपराइजिंग हुई थी इंडिया के ख़िलाफ़, और वो जो है अपराइजिंग जो है वो इंडिजिनस थी, और उसमें यकीनी तौर पर पूरा जैसे एक इलेक्शन रिगिंग के ज़रिए थी, और वाकई वहाँ पर सूरत हाल तब्दील हो गई थी। फिर वहाँ पे तंजीमें भी बनी थी जो कि लोकल थी मिलिटेंसी की, तो वो तो ठीक था। लेकिन उसके बाद जो गड़बड़ हुई है वो ये थी कि आपने लश्कर तैयबा को वहाँ भेजना शुरू किया, जिन्होंने ना सिर्फ जो है वहाँ पे यानी सो कॉल्ड जहाद भी शुरू किया, बल्कि जो है वहाँ पे लोगों को मुसलमान भी करना शुरू, मुसलमान से मतलब ये कि अपना इस्लाम फैलाना शुरू किया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर आप देखें तो कश्मीर में उसकी मुखालफत, क्योंकि कश्मीर में जो मज़हब है उसका बहुत ही एक उस टाइप का है जो कि वो वहाबी टाइप का नहीं है, एक ज़्यादा सॉफ्ट एक है, और एक रिलीजन उनकी हैसियत रखती है। यहाँ से आप हम ये एक यहाँ से लोग जाते थे चाहर शरीफ को आग लगा दी और कहा कि इंडिया, तो ये तमाम जो है ये चीज़ें पाकिस्तान के और कश्मीरियों के ख़िलाफ़ चली गई। लेकिन अब मसला ये आता है कि वो उल्टा हो गया सारी चीज़ें। आपको याद होगा कि जब ये तंजीमें बनी थी तो पहली शुरू में जो कश्मीर की अपराइजिंग जो थी, जो इंडिजिनस थी, उसको JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है लीड कर रही थी। तो हमने सोचा कि भाई कि इसको पाकिस्तानाइज किया जाए, तो हमने जो है उस मूवमेंट पे जो गए हमारे लोग भेजे गए, उन्होंने कश्मीरियों जो JKLF के लोग थे उनको हलाक करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा जो है जिन्हें यानी एक जो हमारे जो कर्ता धर्ता हैं जिनको कहते हैं, जो कि उनके अपने वियर्ड ख्याल जो हैं कि दुनिया को फतह करने की और फलाने करने की वो जो थी, और जहाँ पे उनको हर वक्त ख्याल आता था कि जैसे हम हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, वो जाके अल्टीमेटली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गई है। और जो आज जो सूरत हाल है वो एक दिन में नहीं बनी है, ये उसी पॉलिसी के नतीजे में जो है जो सूरत हाल है उसने न बल्कि उल्टा ये हुआ कि जो आप दुनिया को फतह करने चले थे, इस्लाम का जहाद करने चले थे, वो आके आपके गले में पड़ गई है।
इसमें ज़ाहरी बात है जो जिहाद प्रमोट किया गया, आपने मदरसे बनाए गए जहाँ जिहाद लिटरेचर अमेरिका से आ रहा है पाकिस्तान में, वो आपने प्रमोट किया गया। बट आपने जिस तरह कहा है कि जब अमेरिकन डॉलर्स आ रहे थे तो ISI में, आई डोंट नो अगर आपका आंखों देखा हाल है, आपने इन्फॉर्मेशन से बताया था कि वो सेफ खुले होते थे और पैसा पड़ा होता था, और उनका प्रेरोगेटिव होता था कि आपने मुजाहिदीन में बांटना है, सो इट वॉज़ ऑल कैश, सो आप वो ऑडिट भी नहीं कर सकते कि वो कैश मुजाहिदीन को कितना गया, जेब में कितना गया, इधर उधर कितना गया। सो दैट influx of money, that influx of American support, is that what created ISI as a state within the state? Or wo jo 80s mein American support tha, kya uski wajah se ISI itna strengthen hui hai, wo pehle hi stronghold ho chuka tha?
Thoda sa ISI ye main kahunga ki ek aur jo hamare galti thi, pehle ISI jo thi wo typical jo jaise aur hoti hai mukhtalif duniya ke intelligence agencies hoti hai jinka kaam hota hai ki external security ke wo karte hain, तो वो तो हर एक उसमें थी। तो उस वक्त तक ISI का काम यही था, लेकिन गलती वहाँ से शुरू हुई जबकि आपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी आपने एक इंटरनल जो विंग बनाया था, पॉलिटिकल विंग ISI का, वहाँ से ISI का असर नफूस सियासत में पड़ना शुरू किया।
और सर ये कब था?
یہ میرے خیال یہ 1970s میں یہ ہوا تھا. میرے خیال بھٹو صاحب کی بھی یہ غلطی تھی جنہوں نے جو ہے اس کو بنایا تھا. لیکن سب کو حکمران جب ہوتے ہیں تو ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کام ہو جائے گا, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے جب آپ اس قسم کی تنظیمیں اس قسم کے کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ آپ کے خلاف جاتی ہے. اور یہی بھی دیکھیں
آج بھی یہی ہو رہا ہے.
غلام جیلانی جو تھے آئی ایس آئی کے جو اس وقت ہیڈ تھے, اس وقت شاید بریگیڈیئر تھے, بعد میں میجر جنرل تھے, بعد میں پھر گورنر پنجاب بھی بنائے گئے ضیاء الحق کے, بہت ہی خاص الخاص آدمی تھے. تو وہ جو ہے انہوں نے ان کا کردار تو سب کو پتہ ہے کہ جو ہے 1977 کا جو کو تھا اس میں کتنا تھا. تو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی تنظیمیں یا ان قسم کے آپ ونگ کریٹ کرتے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے رائیول کے خلاف استعمال کریں گے تو اس کے نتائج جو ہیں بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اصل طاقت جو ہے آئی ایس آئی کو ملی ہے 1980s میں, جہاں پہ آپ نے صحیح کہا کہ جو ہے آپ کو بتحاشا پیسہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان جو افغانستان میں جو امریکہ کی جنگ لڑی ہے تو آئی ایس آئی کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے اس میں. اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت جو ہے کوئی کیش جو آتے تھے تو وہ تو اس میں جو ہے مجاہدین میں اس طرح تقسیم ہوتے تھے اور بہت سارا جو ہے پیسہ کہیں اور بھی چلا جاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں تو ہوتی رہی ہیں, صرف امریکہ سے پیسے نہیں آ رہے تھے, جتنے امریکہ کے آتے تھے 5 ارب آئے تھے 5 سال میں, اتنے ہی جو ہے کنٹریبیوٹ کیے تھے سعودی عربیہ نے. تو اس وقت تو پاکستان واز آئی واش جس کو کہتے ہیں پورا جو واشڈ وتھ ڈالرز جو کہ باہر سے آ رہے تھے. نہ آپ کو ضرورت تھی ضیاء الحق کو کہ جو ہے کوئی یہاں پہ اکنامک پالیسی صحیح بنائے. اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو پاکستان کی انٹرنل سچویشن پہ جو اثر پڑا ہے اس کو ابھی تک بھگت رہے ہیں. ہم اس سے باہر نہیں آ سکتے نہ ہی, اور بلکہ گہرا ہوتا جا رہا ہے. جو ایک اسلام ایک لحاظ سے اس زمانے میں جو ہے جو ضیاء الحق نے اپنی سیاسی وجوہات کی وجہ سے جو ہے ایک لحاظ سے سو کالڈ اسلامی نظام نافذ کرنے کی کوشش کی, جس کا اپنا شریعت جو نافذ کی, اور اس میں اس وقت آپ کو باہر کی جتنی بھی طاقتیں تھیں وہ سب کے سب حمایت تھی اس کو, کیونکہ اس وقت سب سے بڑا دشمن آپ کا ان کا جو ہے کمیونزم کے تھا, سوویت یونین تھی. تو اس وقت اسلام تو ہے وہ آپ کو وہ جو بعد میں اگر دیکھا جائے تو تمام جو تنظیمیں جس میں آج امریکہ کے اس کے خلاف لڑ رہی ہیں وہ سب کے سب جو یہیں سے پیداوار یہاں سے بن کے گئی ہے. تو القاعدہ ہو چاہے اسامہ بن لادن کا ہو اور یہ ہو ساری چیزیں جو ہے, لیکن وہی بات آتی ہے کہ ہمارا ہم نے سب سے زیادہ اس لیے سفر کیا کہ یہ ہمارے گھر میں ہو رہا تھا. امریکہ کے لیے تو بہت آسان تھا کہ اپنے آپ کو جب سوویت فورسز نکل گئیں تو ان کا مقصد پورا ہو گیا, واپس چلی گئیں. تو جو اثرات تھے افغان جہاد کے اس کا بھگتنا پاکستان کو پڑا. اور اس کے بعد 90s میں جو اسلم بیگ اور یہ اور جو حمید گل ان کی جو پالیسی تھی وہ اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ اب اس کا ابھی بھی ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے.
اس میں جو ہم امریکہ کو شروع سے تھوڑا پلے کر رہے ہیں, آئی تھنک انڈیا جو نہرو نے تھوڑا اسمارٹ کیا کہ نان الائنڈ رہے. ہم جو کہہ رہے تھے کہ سوویٹ آ جائے گا پاکستان میں, وارم واٹر چاہیے اس کو, واز دیر ایور ایکچوئل سوویٹ انٹرسٹ ان ٹیکنگ اوور پاکستان, یا were we using that as a ploy to get American support?
اصل میں تھوڑا سا اس کی تاریخ میں جانا چاہیے. یہ علاقہ جس کا پاکستان بنا بعد میں, جو نارتھ ویسٹرن علاقہ جو ہے, وہ ہمیشہ سے آج سے 200 سال سے جب کہ گریٹ گیم جو ہو رہا تھا جس میں برٹش ایک طرف جو امپائر اور دوسری طرف جو ہے رشین امپائر, تو اس کا جو ہے جو ایک پورا گریٹ گیم چل رہا تھا تو وہ اسی خطے میں ہو رہا تھا, یعنی افغانستان سے لے کے جو آپ کے نارتھ ویسٹرن ایریاز ہیں وہ سب کے سب اسی کے اس میں تھے. تو ایک پرانی ایک وہ چلی آ رہی تھی. اور یقینی بات یہ ہے کہ یہ ایک حد تک کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے پاکستان واز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ, کیونکہ جب اس زمانے میں بلاک پالیٹکس تھی, یعنی ایک طرف سوویت بلاک تھا ایک طرف امریکہ کا بلاک تھا. تو اگر دیکھا جائے پاکستان کا جو اپنی جیو اسٹریٹجک پوزیشن تھی اس کی وجہ سے پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ تھا. لیکن جس طرح سے ہم نے جو جنگ میں شمولیت اختیار کی تھی 80 کی, وہ جو ہے اس نے بہت ہی خطرناک وہ دیا. مطلب یہ کہ اس میں بہت بڑا پس منظر اس میں یہ بھی تھا کہ جو ہے اس وقت ایک ملٹری گورنمنٹ تھی, اور ملٹری گورنمنٹ اگر آپ دیکھیں اگر افغان یہ واقعہ نہیں ہوتا جب سوویت فورسز نہیں آتی 1979 میں, تو ضیاء کے خلاف جو ہے یہاں پہ ڈومیسٹکلی ڈیموکریٹک موومنٹ بہت تیز ہو گئی تھی پیپلز پارٹی
کی.
اچھا وہ جو ہے اس جب یہ آیا جب سوویت یونین آیا تو اس کی پوری تبدیل آ گئی. جو امریکہ جمہوریت کی بات کرتا تھا سب سے بڑا جو ہے حلیف ان کو ضیاءالحق میں نظر آیا, ملٹری کو اپنی اقتدار کے لیے بھی جو ہے یہ اچھی سہولت تھی. تو وہ جو ہے اس وقت آپ نے حصہ تو بن گیا, لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہوئی کہ پورا آپ کا کلچر چینج ہو گیا, پاکستان آرمی کا کلچر بھی چینج ہو گیا. مطلب یہ کہ جہادی جنرلس جو ہیں وہ آپ پہ حاوی تھے, لیکن وہی حمید گل ہوئے, اسلم بیگ ہوئے, اس زمانے میں جتنے بھی تھے وہ سب کے سب جو ہے ان کے خیالات یہ تھے کہ جو ہم اس چیز کو آگے بڑھا سکتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حمید گل سے ملاقات جب ہوتی تھی تو وہ ہمیشہ ایک کہتے تھے کہ ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ آپ اس خیال سے چلیں تو اپنے ملک کی حالات جو ہے دیکھتے نہیں ہیں. ہم نے سمجھا تھا کہ جہادی تنظیمیں جو ہیں وہ ہماری لڑائی لڑ کے جو ہیں کامیاب کریں گے, وہ سب کے سب اب وی آر پیئنگ فار دیٹ.
اس میں آپ کے ایک ڈان کا پیس ہے جس میں تین آپ نے جو بینظیر بھٹو سے باتیں کی تھیں, آئی بلیو ون واز ان 87, ون واز ان 91-92 اینڈ ون واز اے کپل آف ایئرز لیٹر. تینوں میں آپ نے ان سے پوچھا تھا ملٹری کے رول میں, ملٹنسی کے بارے میں, دس یوز آف جہاد کے بارے میں. تو ونس بینظیر کیم, ڈو یو آلسو فیل لائک کہ وائل ریڈنگ مجھے بھی لگ رہا تھا ان کے دو تین سال میں تھوڑا یا تو تھاٹ پروسیس پروگرس ہو رہا ہے یا ان کو پاکستان کی ریئلٹی سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ تھوڑی زیادہ ٹو کر رہی ہیں, مے بی the ideals that she came with they were softened with the reality of Pakistan. to wo jo teen interviews hain ya aapke wo jo teen mulaqatein hain aapne kya paya ki unki koi thought progress hui ya just her ideals were confronted with the reality of Pakistan.
نہیں میرے خیال تین نہیں ہیں, اگر آپ کتاب دیکھیں فیس ٹو فیس
کتاب میں بہت امپٹ, وہ ایک ڈان کا پیس ہے جس میں انہوں نے تین سلیکٹ کر ایک بنایا تھا,
ٹاپک کو سلیکٹ کیے تھے لیکن انٹرویو 14 تھے. ہیں مطلب اس میں خالی تین سبجیکٹس کو لیا تھا انہوں نے جو کہ اس وقت کے حالات سے ریلیونٹ تھے. بنا یہ کہ جو میں نے 14 انٹرویوز تھے جو کہ شروع ہوتے ہیں 1986 سے تقریباً 20 سال پہ محیط ہیں بینظیر صاحبہ کے مختلف ادوار کی, اقتدار میں آنے سے پہلے, اقتدار میں آنے کے بعد, پھر بھی باہر ہونے کے بعد, سارے ایک ہے. تو وہ ایک حد تک ایک الیسٹریٹ کرتی ہے خود بینظیر صاحبہ کی جو ہے وہ جو ایک سیاسی سوچ اور مختلف ادوار میں جو تبدیلی آتی رہی وہ سب کے سب اس میں آتی ہے. تو ایک حقیقت تھی, ٹھیک ہے, جو یعنی دو تین چیزیں اہم تھیں کہ جب شروع میں ان کی بات تھی تو ایک کلیئرٹی موجود تھی کہ جو ہے یہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں, اور ان مسائل میں جو ہے جو انتہا پسندی تھی وہ ایک ان کے ہر انٹرویو میں نمایاں طور پہ نظر آتی ہے. اور لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جب ان کو اقتدار ملا تھا پہلا تو وہ جو ہے پورا اقتدار نہیں تھا, اس میں آپ کو جو ہے ایک کنڈیشنل اقتدار تھا 18 مہینے میں, تو بھی وہ بھی ختم ہو گیا. تو بہت ساری چیزوں میں وہ اس طرح کی جو ہے ان کو آزادی نہیں تھی کہ اپنی پالیسی کو چلا سکیں, اور غلطیاں بھی یہ تھیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو ہے ان کی نیتی کے لحاظ سے جب ان 32 سال یا 34 سال کی عمر میں جب اقتدار ملتا ہے اور اس سے پہلے کوئی تجربہ نہیں ہوتا ہے, اس کے بعد ایک ایسی آپ کو جو 10 سال کے بعد سے ایک ملٹری حکومت رہی ہے اس دوران میں, تو اس میں آسان نہیں ہوتا ہے. ہم باہر بیٹھ کے تو بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ
پریزیڈنٹ از دی ملٹریز, گورنر پنجاب از نواز شریف, آئی جی آئی, تو مطلب کیا ہی پاور ہے آپ کے پاس.
بالکل, ان کی حکومت اسلام آباد میں سے زیادہ آگے نہیں تھی اس میں. اور صحیح بات ہے کہ جو ہے وہ تعداد, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 18 مہینے تو ہٹا دی گئی, اس سے پہلے بھی جو ہے باقاعدہ اوپنلی آئی ایس آئی ان کے خلاف کرتی رہی تھی, جو ووٹ آف نو کانفیڈنس. حمید گل مجھے اچھی طرح یاد ہے, ملتان میں ملاقات ہوئی تھی میری, وہ بڑا کہنے کہ ہم نے ان کو ختم کر دیا ہے, وہ بینظیر جو ہے وہ انڈیا سے دوستی کرنا چاہتی تھی اور ہم نے جو ہے وہاں پہ فلانا کریٹ کر دیا. تو یہ ایک سوچ موجود تھی, تو یہ آسان نہیں ہوتی ہے. تو یقینی بات ہے جب دوسری دفعہ اقتدار میں آئی تو بہت ساری چیزوں میں آپ کو نگتی ہے ٹھہراؤ سا تھا, ان کو یہ حقیقت تو معلوم ہو گئی تھی کہ جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ اقتدار اس طرح کا نہیں ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نظر آتی ہیں. پھر وہ یہ کہ سیاسی جو حالات تھے وہ بھی ہے, اور خود بھی مطلب میں نہیں کہتا ہوں کہ پھر کہ ان کی پالیسی ہر جگہ صحیح تھی, بہت ساری چیزوں میں ہمیں خامی نظر آتی ہے. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس تین چار چیزیں بہت واضح تھیں ان کے خیالات. ایک تو ملٹنسی کے خلاف, انتہا پسندی کے خلاف انہوں نے ہمیشہ جدوجہد کی, اور جب آخر میں بھی واپس آئیں اسی کے نتیجے میں, تو میرے خیال واحد سیاسی لیڈر تھیں جنہوں نے ٹیررزم کے خلاف, ملٹنسی کے خلاف آواز اٹھائی. اور ہم نے دیکھا کہ جب آخری تقریر آپ کو یاد ہوگا پنڈی میں, تو وہ بھی یہی تھی ساری کی ساری. اور اسی کے نتیجے میں جو ان کے جو ہے اسیسینیشن جو ہوا اس میں سب کو پتا ہے کہ کون کس کے ہاتھ تھا بیت اللہ محسود کی. میں نے پورا اس پہ تحقیقات بھی کی تھی. یہ حقیقت تھی کہ اس میں جو ہے یہ انتہا پسندوں کا پورا ہاتھ تھا اس پہ.
With state support or did the state look the other way and let it happen?
نہیں, مجھے لگتا یہ کہ اس میں یہ نہیں تھا, میرے خیال ان کے انٹرسٹ میں اس وقت نہیں تھا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا وہ مشرف کے سے این آر او کا بھی ہو گیا تھا ایک لحاظ سے, امریکہ کے اس پہ ایک سیاسی معاہدہ بھی ہو گیا تھا.
مشرف واز انڈر دی امپریشن کہ الیکشن کے بعد آئیں گی, اور وہ جب الیکشن پہلے آ گئے تھے مشرف واز ناٹ ہیپی ود دیٹ.
صحیح بات ہے, وہ تو بہت کچھ اور ہوا تھا پھر یہ بھی آ گئے تھے. لیکن مجھے جو لگتا ہے, میں نے جو دیکھا ہے اس میں صاف لگتا تھا کہ بیت اللہ محسود اور پی ٹی پی, یہاں تک کہ جو لڑکے تھے جو سوسائڈ بامبر آئے تھے وہ مدرسہ حقانیہ سے آئے تھے, اور اس کے بعد دو لڑکے اور پکڑے بھی گئے تھے اس کے مدرسہ حقانیہ کے. تو مطلب یہ کہ وہ چیزیں ساری ملتی. میں تو اس میں جو لوگ اس میں تحقیقات میں شامل تھے, خاص طور پہ نام لینا شاید مناسب نہیں, پولیس آفیسر تھے بہت ہی قابل تھے, ابھی شاید ریٹائر ہوئے ہیں, آئی جی تھے سب پنجاب کے, لیکن وہ تو بلکہ اس کا پیپلز پارٹی سے ہمدردی بھی تھی. تو انہوں نے پورا مجھے ڈیٹیل جو بتائی تھی تو اس میں صاف لگتا تھا کہ جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے یہ وہی تھے ملٹنسی کے حوالے سے. لیکن اگر کہتے ہیں اسٹیٹ میں, تو اسٹیٹ خود ایک لحاظ اس وقت ان کے تھے. مشرف پہ جو حملے ہوئے تھے وہ کس نے کروائے تھے, تو یہ قاتلانہ حملے بھی تو ہوئے تھے.
آپ اسی طرف اندازہ کر رہے ہیں جس میں اعجاز الحق سے پوچھا جاتا ہے ہو کلڈ ضیاء الحق, تو ہی آلسو پوائنٹس اور سجیسٹس کے گھر کے اندر سے ہی کچھ ہو سکتا ہے. پاسبلٹیز
ہمیشہ گھر ہی کے اندر سے چیزیں ہوتی ہیں.
اس میں سر اوون بینٹ جونز کی بھی کتاب ہے بھٹو ڈائنیسٹی پہ, اس پہ وہ انویسٹیگیشن پہ بھی بہت سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں کہ ایک تو ہمیں کرائم سین دھو دیا تھا وچ واز اے بگ ڈسکشن, دین موبائل فونز بھی غائب ہو گئے تھے. تو وڈ یو سے دس از اسٹینڈرڈ پروسیجر کہ بس انفارمیشن دبانے کے لیے یہ کرتے ہی ہیں, یا وڈ یو سے اٹ واز اے کور اپ؟
نہیں دیکھیں, مطلب یہ کہ پاکستان میں کبھی بھی تحقیقات جو ہوئی ہیں, کتنے بھی اتنے واقعات جو بھی ہوتے رہے, کوئی بھی اس طرح کی تحقیقات صحیح طور پہ ہوئی نہیں ہے. تو اسی طرح بینظیر کے بھی جو اسیسینیشن کی جتنی بھی تحقیقات تھیں اس کے متعلق تو شک و شبہات ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ جب ایک ملٹری یعنی ایک لحاظ سے صدر ہو, اس وقت تو ملٹری حکومت اس طرح کی نہیں تھی لیکن ایک مشرف ابھی تک اقتدار میں تھے, تو یقینی بات یہ ہے کہ تمام شکوت و شبہات تو جاتے ہیں. اب میرا خیال یہ ہے کہ یہ اتنا ٹھیک ہے, یہ بات آتی تھی کہ وہ دھو دیا گیا تھا فلانا, لیکن لوگ بڑی پکچر مس کر جاتے ہیں. مطلب ایک سیاسی ایشو بن گیا تھا. اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بینظیر کا قتل جو ہے وہ ایک سیاسی ایشو بن گیا تھا, تو اس کو ہر شخص اپنے طور پہ بھی استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کی وجہ سے کبھی بھی صحیح تحقیقات یا اس کے نتائج سامنے نہیں آئے ابھی تک جو ہے. میں خیال یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں پتہ ہے, لوگوں کو پتہ ہے, جن لوگوں نے انویسٹیگیٹ کرے تھے ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کیس پورا تھا, لیکن یہ سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ وہ کبھی بھی اس طرح کے نہیں آئے اس کے نتائج جیسے آنے چاہیے تھے. اور میں خیال یہ بہت سارے سوالات تو بنتے ہیں, لیکن ایک تو یہ تھا کہ لوگوں کا اعتماد نہیں تھا کہ جو لوگ تحقیقات کر رہے تھے, مطلب تحقیقات سے مطلب میں حکومت اس وقت کی حکومت کے متعلق بات کر رہا ہوں, اسٹیٹ کے متعلق بات کر رہا ہوں جو ابھی تک تھی, تو ایک شبہ کی گنجائش تو اس میں ہمیشہ رہی ہے. لیکن میرا اپنا خیال تھا کہ چیزوں لوگ جن لوگوں کو پتہ تھی کہ کس نے کیا ہے وہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ یہ بالکل ڈارک ایک کوئی قتل تھا, بہت سارے ثبوت موجود تھے اس کے.
اس میں کہ آپ نے مشرف کا ذکر کر دیا, آپ نے ان کی لیگیسی پہ بھی جو کالم لکھا تھا, آپ نے بولا کہ مکس لیگیسی ہوگی, بٹ ون ریڈ بٹوین دا لائنز ون ہیز این آئیڈیا آف واٹ پرابلی یور اوپینین از مائی اوپینین از دا سیم, کہ اکثر لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں جب ضیاء اور مشرف میں تفریق کرتے ہیں, تو مشرف کا جو پرسنل لائف اسٹائل لبرل جو ہیں, جناح لبرل جن کو میں کہتا ہوں کہ آپ اگر زندگی میں شراب پیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں, دیٹ ڈزنٹ چینج واٹ یور پالیسیز آر. سو مشرف نے اتنا ہی نقصان دیا پاکستان کو جتنا ضیاء الحق نے دیا. آپ نے ٹی ٹی پی کی کریشن کی بات کی, لال مسجد واز اے ہیوج فیکٹر 14 دسمبر 2007 کو جب ساری تنظیمیں ساتھ آئیں ٹی ٹی پی بنی, تو مشرف کی یہ جو پالیسی تھی کہ میوزک ویڈیوز ہوں, لائف اسٹائل لبرلزم پروموٹ ہوں, لائٹر ماڈریشن کے بات ہوں, لیکن ایز فار ایز دا اسٹیٹ پالیسی از کنسرن وی سا دا پیٹرنیج فار ٹیررسٹ آرگنائزیشنس.
دیکھیں اصل بات دو چیزیں الگ الگ, ایک تو یقینی بات یہ کہ ایک ڈکٹیٹر دوسرے ڈکٹیٹر کے ساتھ مختلف ہوتا ہے حالات تھے. تو یقینی طور پہ ضیاء کا جو پورا تھا وہ ایک اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے. مشرف جس دور میں آئے تھے وہ اس سے مختلف تھی. اس وقت جو ہے ایک لبرل پاکستان کی ضرورت تھی, انٹرنیشنل اس میں بھی ضرورت بن کے آئی تھی. اور مشرف کا خود بھی جو بیک گراؤنڈ ہے تھا وہ ایک مختلف تھا, تو یقینی طور پہ ان کا جو اپروچ تھا وہ بہت ہی مختلف تھا. لیکن ایک تھی اسٹیٹ پالیسی, ایک تھی انسٹیٹیوشن کی پالیسی بھی اپنی. تو اگر دیکھا جائے تو میرے خیال جنرل مشرف جب چیف آف آرمی اسٹاف بننے سے پہلے یا صدر بننے کے بعد سے پہلے یا اس سے جو 9/11 کے بعد جو ان کی حیثیت بن کے آئی تھی, تو اس سے پہلے دیکھا جائے تو ایک انسٹیٹیوشنل جو پالیسی تھی ٹو پیٹرنائز ملیٹنٹ گروپ, تو سب ایک حصہ بن کے آئے تھے. میرے خیال اگر 1998 وغیرہ میں مشرف سے پوچھا جاتا تو وہ سب لوگ اس کی تائید کرتے ان پالیسی کی جو کہ اسٹیٹ نے چلائی ہوئی تھی, ٹو یوز ملیٹنسی ایز اے ٹول فار فارن پالیسی. لیکن یہ حقیقت تھی کہ حالات جیسے تبدیل ہوئے تو مشرف کی پالیسی ذرا اس سے مختلف تھی, کیونکہ خود وہی طاقتیں وہی فورسز جو کہ کسی وقت میں اسٹیٹ پیٹرنائز کر رہی تھی وہ آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو صورتحال تبدیل ہوئی 9/11 کے بعد, تو آپ کو ضرورت اس بات کی بڑی ایک آئرنی تھی کہ 1980s میں امریکہ کی طرف سے یہ تھا کہ ان کو ملیٹنسی کو جو ہے ایک لحاظ سے انکریج کیا جائے, پھر وہی چیز پاکستان پہ جو بوجھ پڑا 9/11 کے بعد وہ یہ تھا کہ ٹو ان ڈو واٹ واز کریٹڈ. تو اس کے نتائج میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ٹی پی کا وجود بھی ہوا, لال مسجد کے بھی واقعات ہوئے, مشرف پہ دو قاتلانہ حملے بھی ہوئے, بہت ہی قریب تھے, مطلب ایسی بات نہیں تھی کہ جو ہے وہ اس میں تھے. تو یہی ہوتا ہے کہ جب یہ تنظیمیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد یہ نتائج نکل کے آتے ہیں. اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہاؤ ہی ڈیلٹ ود دا سچویشن, مے بی ایکچولی تاریخ اس کے متعلق لکھے گی کہ کیا یہ 9/11 کے بعد پاکستان کی جو پالیسی تھی وہ کسی طور پہ مختلف ہو سکتی تھی, تو شاید اس طرح کا مطلب مختلف رائے ہو سکتی ہیں. لیکن ایک اصل جو پرابلم آتی ہے یہ کہ جیسے میں نے لکھا کہ جو ہے تو مشرف کا بالکل ایک اپنی پرسنل سوچ جو تھی میرے خیال اس سے بہت مختلف تھی جو کہ ضیاء الحق کی تھی, ملیٹنسی کے حوالے سے, انتہا پسندی کے علاوہ سے. پرسپشن آف پاکستان, ویژن آف پاکستان واز کمپلیٹلی ڈفرینٹ. وہ اسلامی اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے, یہ ایک ماڈرن پاکستانی اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے, تو یہ تو فرق ہے. لیکن اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ جب ملٹری گورنمنٹ رہتی ہے تو اس کے سیاسی پہ اثر پڑتی ہے وہ یکساں رہتی ہے. مطلب یہ کہ ایک ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ایک عجیب سی صورتحال ہے اس ملک کی کہ جب ملٹری ڈکٹیٹر آتا ہے تھوڑے دن بعد جو ہے اپنا آپ کو ڈیموکریٹک بنانے کے چکر میں ہو جاتا ہے, اس کو لیجیٹیمیسی چاہیے ہوتی ہے. تو وہ جو ہے وہ پھر آپ دیکھیں کہ ضیاء الحق نے بھی اپنی کی 85 کا الیکشن بھی کروانا پڑا اس کو, لیکن وہی چیز اس کے خلاف چلی گئی. اب جو ہے پھر مشرف جو ہے 2002 میں بھی انہوں نے وہی تاریخ سے سبق کوئی نہیں سیکھتا ہے. وہی چیز جو مشرف پہلے تنقید کرتے تھے کہ ضیاء نے ایسا غلط کیا تھا, تو بعد میں جو ہے انہوں نے بھی ریفرنڈم کرایا, مطلب اسی قسم کا فراڈ ریفرنڈم تھا جو کہ ضیاء نے کروایا تھا. اور اسی بعد 2002 میں پھر انہوں نے ایک حد تک الیکشن بھی کروا دیے تھے اور ایک کنگز پارٹی بھی بنا دی تھی جو پی ایم ایل این کیو کے اس میں. تو وہ اصل مسئلہ جو ہے تھا سیاست کا ہوتا ہے. لیکن ایک بات صحیح ہے کہ جب ہم لکھے ہیں, میں ہمیشہ میرا ایک موقف رہا ہے کہ جب آپ کسی شخص کے بارے میں تو آپ یا تو بلیک یا وائٹ اس کو کرنے کی کوشش کریں گے تو غلط ہوتا ہے, اور اس کو ایک آبجیکٹیو طریقہ کار سے آپ کریں زیادہ بہتر ہوتا ہے, تاریخ کے لیے بھی اور پھر آپ کے اپنے ایک اسکالرلی جو آپ کی ایفرٹ ہوتی ہے اس میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ آبجیکٹیولی اس کو دیکھیں. اگر میں کوئی یہ کہنا شروع کروں کہ اب کہ مشرف اور ضیاء میں کوئی فرق نہیں تھا تو میرے خیال صحیح نہیں ہوگا, اور بہت بڑا فرق تھا حالات کی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی ملٹری ٹیک اوور کی آپ حمایت کرتے ہیں, لیکن حالات میں بہت فرق تھا, اس کے جو آبجیکٹیو میں بہت زیادہ فرق تھا. وہ الگ اور اس کی وجہ بھی تھی کہ جن حالات میں یہ آئے تھے ضیاء الحق بنے تھے اور جن حالات میں مشرف بنے تھے اس میں بھی بہت زیادہ فرق تھا.
اس میں ظاہر سی بات ہے ہسٹری ول جج. پاکستان میں کیونکہ میڈیا کی اتنی آزادی نہیں تھی تو ہمیں بس بولا گیا تھا یور وتھ اس اور اگینسٹ اس, اس کا ڈسکشن نہیں ہو سکتا. وہ اگر آپ ٹرکی سے کمپیئر کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپشنز کوڈ ہیو ارائز. مے بی وہ ہسٹری کو ری لٹیگیٹ تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن ہم لال مسجد پہ اگر واپس آئیں تو وہ جب ڈیموکریسی نہیں ہوتی یا پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ون مین رول ہوتا ہے. میں بھی اس وقت جوان تھا, مجھے بھی تھا کہ ہاں اگر ہمارے اسلام آباد کے سینٹر میں آپ لوگوں کو کڈنیپ کر رہے ہیں تو آپ کیا ہی کر سکتے ہیں, یو ہیو نو آپشن, یو ہیو ٹو ڈو اے ملٹری آپریشن. ان ریٹروسپیکٹ آئی واز نائیو, آئی ڈنٹ انڈرسٹینڈ دیز ایشوز. آپ کس طرح دیکھتے ہیں مشرف کا لال مسجد آپریشن اور اس کی لیگیسی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ دیٹ گیلوینائزڈ دا جہادسٹ موومنٹ ان پاکستان اینڈ سارٹ آف میڈ آل آف پاکستان اے لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹ فار دیم؟
دیکھیں ہم صرف لال مسجد کی جو آپریشن اس پہ نہیں, اس سے ذرا پہلے کی طرف جائیں
جی.
اس میں اسٹیٹ کی ویکنیس تھی. ایک تو پاکستان میں یہ تھا کہ آپ ان کو جو ہے جو اس قسم کی تنظیمیں ہیں اس کے خلاف جو ہے. لال مسجد کا جو تھا اصل چیز یہ تھی کہ جو اسٹیٹ کی غلطی تھی وہ تھی کہ جو ہے جب یہ شروع ہو رہا تھا تو اس وقت کیوں نہیں روکا. اس کو روکا جا سکتا تھا, یہ تو باقاعدہ ایک لحاظ سے ود ان اسٹیٹ بن گئی تھی. یہاں پہ ان کا پورا ایک حد تک وہ تھا, وہ 3-4 سال سے صورتحال چل رہی تھی.
اینٹی ایئرکرافٹ گنز تک تھیں اس کے اندر.
ہاں سب بہت چیز میں جا چکا, میں نے خود دیکھا, میں جا چکا تھا پہلے. یہ آپریشن سے بہت پہلے وہاں گیا تھا. یہ تھا یہ کیا حافظ رشید جو ان کا تھے
مولانا رشید بھائی,
وہ ان سے تو سارے لگ کے بیٹھے ہوئے تھے کانڈر. وہاں پہ طالبان آ رہے تھے جا رہے تھے, وہ سب کچھ ہو رہا تھا. ٹی ٹی پی تو بنی تھی, اس کے بعد بنی تھی. ٹی ٹی پی اس وقت نہیں تھی, لیکن اس وقت آپ کا پورا جہاز جو چل رہا تھا تو اس وقت ایک پاکستان کی اپنی جو کنفیوز پالیسی تھی نا افغانستان کے مسئلے پہ, وہ ہونا تھا کہ جب آپ تو ایک حد تک آپ طالبان کی سپورٹ بھی کر رہے تھے تو آپ نے اس کو الاؤ کر دیا. اب میں اس طالبان کی بات کر رہا ہوں, اس وقت ٹی ٹی پی نہیں بنی تھی, وہ تھا افغان طالبان. وہ سب کے سب یہی پہ تھے کیونکہ پاکستان ہی سے لوگ جا رہے تھے, بہت سارے لوگ جو افغان طالبان لڑ رہے تھے, تو وہ ایک گھر سا بن کے آیا تھا. تو پھر جب وہ بنا تو سمجھا کہ ہم طاقتور ہو گئے ہیں, تو انہوں نے اپنا اسلام پھیلانے کی کوشش کی. جب وہاں پہ آ کے اسٹیٹ سے ٹکرا ہوا, لیکن اس سے پہلے جو ایک گڑھ بن گیا تھا تو اس کو آپ نے ٹچ بھی نہیں کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2005 میں ایک دفعہ پولیس نے اس پہ جب ان کی مدرسہ حفظہ کے خواتین نے جو ہے اس پہ قبضہ کیا تھا لائبریری پہ, تو اس پہ پولیس ایکشن ہوا تھا. اور جیسے ہی وہ کامیاب ہو رہا تھا تو آپ نے واپس لے لیا کہ دباؤ میں. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ یعنی آپ اگر میں وہاں پہ سینئر پولیس آفیسر سے بات کرتا جو کہ آئی جی تھے وہاں, وہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں حکومت بیک کرے تو ہم 2 دن میں ختم کر دیتے تھے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2005-2006 میں آرام کے ساتھ ہو جاتا تھا, لیکن اس وقت آپ کی مسئلیت کچھ اور تھی. دوسری ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس وقت حکومت جن کی تھی بنائی تھی مشرف نے, وہ بتاتے خود ان کے ساتھ مطلب ان کی ہمدردیاں تھیں. آپ کو یاد ہے چودھری شجاعت ان کے سب سے بڑے حلیف تھے اس وقت ملٹری گورنمنٹ کے, وہ پیٹرنائز کر رہے تھے ان کو سارے کے سارا جو ہے, ان کو گھر بھی دیا تھا, ان کو یہ بھی دیا تھا. تو ود ان یہ جو ہے حکومت کے اندر بھی جو ہے ایک وہ بن کے آ رہی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ پورا پھر انہوں نے جب بڑھا کشیدگی بڑھی اور جب انہوں کا اغوا کرنا شروع کر دیا چینی اس کو بھی, اور جا کے اپنی کورٹ بھی سیٹ اپ کر لی تھی, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ این ڈی یو میں جنرل مشرف آئے تھے. یہ شاید جولائی میں ان کا ہوا تھا اور آپریشن سے ایک ہفتہ پہلے کی بات تھی. تو وہاں وہ تقریر کر رہے تھے اسی پہ کہ پاکستان کو ملٹنسی کا خطرہ. تو میں آخر میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا کہ آئی کمپلیٹلی ایگری کہ ملٹنسی از دا بگیسٹ تھریٹ ٹو پاکستان, بٹ آئی ڈونٹ تھنک یور گورنمنٹ ہیز اینی کلیئر پالیسی اباؤٹ اٹ. اور یہ جو ہے اسی نتیجے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے آپ کو رٹ اسٹیٹ کی رٹ چیلنج ہو رہی ہے, دا اسٹیٹ سیمس ٹو بی ہیلپ لیس. تو مشرف مجھے یاد ہے کہ سرخ ہو گیا چہرہ, پھر انہوں نے ٹپیکل سے کہا ہاں میں جانتا ہوں تم کیا لکھتے ہو, لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے 15 منٹ تقریر کی کہ دیکھیں میں بھی اگر کل میں آپریشن کرتا ہوں ملٹری کو تو پھر آپ ٹی وی والوں سے کہیں کہ لاشیں نہ دکھائیں پھر. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ضرورت اس بات کی نہیں تھی کہ آپ اس کو پھر ایک جنگ کا میدان بنا دیں. بات یہ ہے کہ اس کو دوسرے طریقے سے بھی آپ ڈیل کر سکتے تھے. جو ڈیلے ہو چکا تھا اس کو جو ہے وہ آپ اگر شروع میں ایک ہوتا ہمیشہ جب آپ چیزیں نکل رہی ہوتی, وہ کیا تھا مدرسہ یہ جو ہے یہ لال مسجد گڑھ بنا ہوا تھا ملٹنسی کا پوری جو ہے وہاں پہ آپ اچھا اسٹیٹ کے سامنے جو ہے سارا کچھ ہو رہا تھا. پھر آپ نے اچانک توپیں لگا دیں, اس میں ایسا لگتا تھا کہ میدان جنگ بن گیا. اور یہ حقیقت ہے کہ پھر ہمارے بہت سارے اینکر پرسان ایسے بھی تھے جو بڑے وہ باتیں کرتے تھے, پھر انہوں نے بالکل رائے پلٹ دی. کوئی کہتا کہ 100 لاشیں ہم نے دیکھیں, کوئی 50 لاشیں دیکھیں جو غلط تھی ساری. تو یہ ایک چیز بن کے آئی اسٹیٹ کے اندر, جو کانٹرڈکشن تھے وہ ابھر کے سامنے آئے تھے اس میں. تو بات وہی تھی کہ اوور آل پالیسی غلط تھی کہ آپ کو یہاں تک پہنچنے نہیں دینا چاہیے تھا. جب آپ کی پالیسی جو ہے وہ اس قسم پیراڈاکسیکل ہو تو پھر یہ نتائج پھر اس طرح سے زخم جو ہے جیسے ہوتا ہے نا جب آپ شروع میں ٹریٹ نہ کریں کسی چیز کو تو وہ پھر ایک ناسور بن جاتا ہے اور پھر اس کو ختم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایگزیکٹلی یہ چیز تھی کہ وہ پالیسی بھی غلط تھی جس میں الاؤ کیا آپ نے, اس کو آپ کو پہلے سے ختم کرنا چاہیے تھا. اور جب جس طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کی وہ بھی غلط تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی لال مسجد والوں کی جو آبجیکٹیو تھی اس کی ہم تائید کریں. وہ ٹھیک ہے ایک ناسور پھٹا تو وہ زہر جو ہے تمام پھیل گیا. اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ نہیں تھا کہ وہ موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے ٹی ٹی پی اس کے بعد بنی, لیکن یہ حقیقت بھی تھی کہ لال مسجد والوں کا پورا جو ہے ایک رابطہ تھا القاعدہ کے ساتھ, بالکل ایک ہے. اسی وجہ سے دیکھیں جب لال مسجد پہ جب ہوا تھا تو اسامہ بن لادن کا اور زواہری کے بیانات بھی آئے تھے اس پہ, اور ایک لحاظ سے جہاد کا اعلان کر دیا تھا اسٹیٹ میں. تو وہ ٹھیک ہے وہ جب آپ نے ناسور کو توڑنے کی کوشش کی تو وہ پھیل گیا, اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ پھر پاکستان جو ہے ایک ٹیررزم کا شکار بن کے آگے. لیکن اس کے بعد ٹھیک ہے ہم نے ایک حد تک فوج بھی بھیجنی پڑی, آپ کو وہاں پہ ختم بھی کرنا پڑا, لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ چیز اب تک چلی آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ہولسٹک پالیسی نہیں تھی ہماری, ایک اسٹیٹ کی کوئی پالیسی ملیٹنسی سے ہٹنے کی. ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ ملیٹنسی اور ایکسٹریمزم جو ہے اس میں بہت ہی تھن فرق ہوتا ہے. اگر آپ ایکسٹریمزم کو الاؤ کرتے رہتے ہیں, مدرسے آپ کے کھلے رہتے ہیں, اور وہاں پہ جس قسم کے جہاد کی تعلیم دی جاتی ہے, تو اس کے بعد پھر اگر آپ وقتی طور پہ کچھ ملیٹنس کو مار بھی دیتے ہیں تو وہ تو پھر بھر کے آتا ہے. جیسے میں نے اسکارپینس ٹیل جو لکھی تھی وہ یہی تھی کہ اسکارپینس ٹیل کا مطلب ہے آپ ایک بچھو کو, اسکارپین کو جب آپ اس کا سر کاٹتے ہیں تو پھر ری گرو کر جاتا ہے. تو مطلب یہ کتنے دفعہ سر کاٹ, یہی مثال اس کی بھی تھی ملیٹنسی کی کہ آپ نے جو ہے کچھ لوگوں کو تو مار دیا, لیکن یہ کہ اس کے بعد جو اسی کے وہی پھر اور بڑھتا ہی چلا جاتا تھا. تو پاکستان میں اجر دیکھا ہے تو ایک کنفیوز پالیسی ایک طرف یہ, اور پاکستان کی خود جو ہے جو اسٹریٹجک پوزیشن رہی اور جس کو ہم نے کیش کرنے کی ہمیشہ کوشش کی, اس کا نتیجہ بھی نظر آتا ہے ہماری اپنے جو اس وقت صورتحال ہے اس میں ڈائریکٹ اس کا لنک بن کے آتا ہے. تو ایک چیز کو نہیں دیکھ سکتے, ایک انٹرنل پالیسی میں کنفیوژن, دوسری طرف پاکستان کی اپنی جو ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک ملک جو ہے جو ایک ہے, دوسری طرف جو ہے افغانستان میں 40 سال سے جنگ جاری ہے, 40 سال سے, اور واٹ ایور ہیپنس ان افغانستان آپ کا پورا جو ہے وہ اسپل اوور افیکٹ تو یہی بن کے آتے ہیں. اور دونوں جنگیں جو ہیں جو آپ کی وہ اس میں سپر پاورس کے قابل ہے, اور دونوں میں پاکستان کا رول رہا تھا اور متضاد رول رہا تھا. تو یہ ایک یہ چیزیں اس کو دیکھنے کے قابل ہیں کہ جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ایک تو اپنی پالیسی جو ہمارے اپنے جو حضرات تھے حمید گل اور اسلم بیگ ٹائپ کے, ان کا اپنا مسئلہ بن کے آتا تھا, ان کی سوچ بن کے آتی تھی, وہ زیائش ایک لحاظ سے جو تھنکنگ تھی وہ رہی برقرار, اور دوسری طرف جو ہماری خود کی بھی جو ہے جو ایک صورتحال تھی اس رہی تھی جیو اسٹریٹک پوزیشن, اس کا بھی ایک عمل دخل رہا تھا.
اس کو ہم نے آئی تھنک اگری کے سارے نوانسز ہیں, بٹ اسٹل فیئر ٹو سے کہ جو لال مسجد کا پروپیگنڈا تھا وہ تو ٹیررس کی آپ نے جیت کرا دی, بیکاز دے کیپٹ یوزنگ دوز ویڈیوز ایز اے وے ٹو سے کہ اسٹیٹ آف پاکستان از اگینسٹ اسلام. اس میں اگر ہم واپس ایک مشرف کے آپ نے جو کہا وہ لال مسجد پہ آپریشن ہوا, وہ ایک کہاوت بھی ہے نا کہ وین آل یو ہیو از اے ہیمر ایوری پرابلم سیمز لائک اے نیل. آپ اکبر بگٹی کے ساتھ بھی رہے, ان کے ساتھ بھی آپ نے انٹرویوز کیے بات کی, وڈ یو ڈرا اے پیرلل کہ اس میں بھی دا وے اٹ واز ڈیلٹ وتھ کہ آپ نے ڈرون ہی مار دیا تو بلوچ انسرجنسی کی ہم نے ایک رائز دی اینڈ مے بی دے شوڈ ہیو اے پولیٹیکل سولوشن ٹو اٹ.
اگر مجھے پوچھا جائے کہ سب سے بڑا جو ہے مشرف جنرل مشرف کی وہ کیا تھی
غلطی,
جو غلطی کہہ لیں یا جو ہے سب سے بڑا ٹو بی بلیمڈ واز ہاؤ ہی ہینڈل دا بلوچستان سچویشن, وہ سب سے زیادہ اگر میں مجھے کہا جائے مجھ سے پوچھا جائے تو یہ تھا. دیکھیں ایک بات تھی کہ بلوچستان میں ایک سم چل رہی تھی انسرجنسی کی, ایک ایلینیشن تو موجود تھا. ایک اس میں یہ تھا کہ اکبر بگٹی کی میں مثال دیتا ہوں, اکبر بگٹی کوئی بہت بڑے ہیرو نہیں تھے, بلکہ اگر دیکھا جائے تو جو بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز میں ان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا, وہ ہمیشہ سمجھ جاتے تھے کہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ جاتے تھے. ٹھیک ہے ان کی اپنی بھی کچھ وہ تھی, لیکن آپ کو جس طرح سے ڈیل کیا اس نے آپ کو جتنا کہ ایک اس کو پھیلا دیا, ایک چیز کو ایک سمرنگ سی ایک انریسٹ تو موجود تھی بلوچستان میں, اس کی وجوہات بھی تھیں, اس کی وجوہات تھیں کہ جو ہے وہاں پہ جو جس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا تھا وہاں پہ پسماندی غربت یہ وہ ساری چیزیں موجود تھیں. لیکن جب اکبر بگٹی کا جب آپ مارا تو اس کے بعد وہ جو پھیل گیا تھا صورتحال, اور ایک اور بات جو انسرجنسی اس کے بعد اٹھی ہے اس کو آپ کبھی بھی کب نہیں کر سکیں, وہ ابھی تک چل رہی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں واپس آیا تھا اکبر بگٹی کے ساتھ 2-3 رہا تھا, तो ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी तमाम सोच सही थी, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें सही भी थी। मुझे लगा जब मैंने एक आके न्यूज़ वीक में एक आर्टिकल लिखा था मुशर्रफ अदर वॉर, और इसी तरह से एक न्यूज़लैंड में लिखा था, तो न्यूज़ वीक में काफ़ी बड़ी स्टोरी थी जिसमें पूरा मैंने एक वो किया था। तो उस वक्त अकबर बुकटी जिंदा थे, तो उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा इन पर वो पड़ा। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उसका शौक मेजर जनरल शौकत सुल्तान ये होते थे ISPR की चीफ, तो एक दिन मुझे फ़ोन करके मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कल आप आ सकते हैं? तो मैंने कहा कल तो मुझे जाना है लंदन में, मुझे एक मीटिंग है मेरी। तो उसके बाद कहते हैं अच्छा मैं अभी आता हूँ। तो आए तो एक न्यूज़ वीक का जो है पूरा मार्क करके ले के आया था कि ये तो पहला जुमला उन्होंने कहा द प्रेसिडेंट इज़ वेरी अनहैप्पी विथ यू, जनरल मुशर्रफ थे, विद दिस आर्टिकल एंड ही वांट्स टू सी यू। मैंने कहा कि देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट, मतलब मेरा उस ज़माने में दोनों चीज़ रही थी, मुझे जनरल मुशर्रफ के साथ मेरा एक लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट था। एक वक्त ये भी था बीच में ऐसा भी आया था जहाँ पर बहुत सख्त नाराज़ भी थे, उसकी वजूहत यही थी जो मेरे कॉलम सॉरी आर्टिकल न्यूज़ वीक में छपे थे, उससे पहले दो एक और थे। तो एक ये था, तो मैंने उनको एक एक चीज़ का जवाब दिया। मैंने उनको शौकत सुल्तान से कहा कि ये मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ ये सूरत हाल, ये 2005 की बात है, 2005 यहाँ जब इसके अकबर बुट्टी के असासिनेशन से तकरीबन 6 महीने पहले की। तो मैंने कहा कि बात सुने सारी चीज़ों के बाद मैंने कहा देखें मैं वहाँ से, अगर आपने इसको डील सही नहीं किया, मैं तो आपको वार्न कर रहा हूँ कि ये सूरत हाल है, और अगर आप नहीं देखते हैं सूरत हाल को, अगर आप मिस उसको एक लिहाज से ट्रीट करते हैं चीज़ों को या सही पॉलिसी नहीं अपनाते हैं, तो उसके बाद आपको फिर मैंने कहा कि एक मैंने मिसाल दी कि आपके एक प्रेडिसेसर थे ISPR के चीफ जिनका ARC सिद्दीकी, उन्होंने किताब लिखी थी 20 साल बाद जो इस पाकिस्तान के जो वाक़ात हुए थे उसके मुताबिक, एंड इट वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन दैट। मैंने कहा कि आप चाहते हैं कि आप जो है 20 साल बाद फिर लिखें कि बलूचिस्तान में क्या गलतियाँ हुई? अब मुझे बताइए 2005 की बात कर रहा हूँ, 20 साल हो चुके हैं, इस वक्त सूरत हाल और ख़राब हो गई है, तो कोई ये नहीं पूछता है कि कहाँ पे पॉलिसी गलत हुई है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा दूसरी एक और बात थी, उसी ज़माने में इसको और अच्छी तरह डील कर सकते थे। बाद मुझे और तहक़ीक़ से और चीज़ें पता चलती रहीं इस वक्त कि किस तरह से अंदरूनी तौर पे भी फ़ौज के अंदर जो था कि बाज़ बड़े हॉकिश थे जो चाहते थे कि बस हर चीज़ को वो बाय फोर्स डील किया जाए, और बाज़ जो है उनका कहना ही था। देखिए इतना अच्छा मौका था उस वक्त जनरल मुशर्रफ के ज़माने में 2005 में, उसी ज़माने में थोड़ा सा जो एक अनरेस्ट सी थी, तो जब भुगटी की उससे पहले की बात थी कि जब उसको मारा गया था, लेकिन उससे पहले की बात थी कि फिर एक बनी थी सेनेट कमेटी की एक बनी थी और बलूचिस्तान की, उसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी थी कि क्या क्या ग्रीवांसेस हैं और किस तरह से उसको डील किया। शायद वो सेनेटर मुशाहिद उसके वो थे और दूसरे और लोग भी थे उसके हेड, तो वो जो है वो बहुत अच्छी तजवीज़ थी। तो एक एरेगस जब आया जाती मिलिट्री, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाती और फिर यहाँ पर मिलिट्री यूज़ ना करते, तो आज बलूचिस्तान की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती। ये जो सूरत हाल बन के आई है इसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ये थी कि 2005 में जो कुछ किया गया बलूचिस्तान में उसके असरात अब नज़र आते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात भी लोग नहीं समझते हैं कि देखिए ये ज़्यादा ख़तरनाक है। देखें उससे पहले जो 2-3 इंसर्जेंसी जो हुई थी बलूचिस्तान में, तो उसमें सब जो है वो उस वक्त ज़्यादातर जो है ये ट्राइबल जिसको कह सकते हैं चीफ मरी थे या वो थे, तो वहाँ तक महदूद थी। लेकिन जो ये इंसर्जेंसी इसलिए ख़तरनाक है कि इसका जो है महवर जो है या जो है वो है ये मकरान का इलाका जहाँ पे मिडिल क्लास रहती है, जहाँ पे लोअर मिडिल क्लास रहती है, जहाँ पे बलोच जो है वो सरदारी सिस्टम के अंडर में नहीं है। आज वो जो है जब भुट्टो के ज़माने में जब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी मिलिट्री उसमें इंसर्जेंसी, तो ये बलूचिस्तान ये मकरान का इलाका अफेक्टेड नहीं था। अब जो है सबसे बड़ा जो इस वक्त इंसर्जेंसी का गहरा बनी हुई है वो मकरान है, और वो ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इसलिए है कि आप देखें खुद भी कि जो लोग उसके एक्टिविस्ट हैं वो नहीं है कि सरदारी सिस्टम की चेत दबे हुए हैं, ये जो है पढ़े लिखे और वो है ये एक मिडिल क्लास जो है वो बन के। तो किसी मुल्क में अगर आप इस एलिनेशन क्रिएट करते हैं है, और हमने एलिनेट किया इनको, हमने जो है आपको याद होगा 2009 में दो जो है वहाँ पे एक्टिविस्ट थे नेशनल पार्टी के मकरान में, उनको पकड़ के मार दिया गया था, उनकी लाशें पड़ी हुई थी। تو مسئلہ یہ کہ جو بلوچستان میں اس وقت ہے پالیسی, آپ نے پھر ایک وقت وہ آیا تھا جب آپ کی باڈی بیگس ملتی تھی. تو بات یہ جب آپ اس طرح کے کریں گے تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کا ویوہار تو پڑے گا. اور پھر آپ یہ کہیں کہ غیر ملکی طاقتیں اس کے بعد, صحیح بات ہے اگر آپ ایک ایسے حالات ہوں گے آپ کے اندرونی طور پہ تو یقینی طور پہ اس میں جو ہے دوسرے ممالک بھی اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اس موومنٹ سے اتفاق کرتے ہوں, لیکن آپ کو جو ہے بلیڈ کرنے کے لیے جو استعمال بھی کرتے رہے. اور حقیقت ہے کہ اب جو موومنٹ کریٹ ہوئی ہے اس میں یقینی طور پہ دوسرے ممالک کی سپورٹ بھی رہتی ہے, لیکن اس کی بنیادی خرابی کہاں سے بن گیا تھی اس کو ذرا دیکھیں نا. اور ابھی بھی آپ ڈیل نہیں کر رہے ہیں صحیح طور پہ, ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں. آپ ایلینیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, آپ یونیورسٹی سے اٹھا کے بلوچ اسٹوڈنٹس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو ان میں کیا اثر پڑے گا؟ یہ میں خود جانتا ہوں کہ یہ جو لڑکے ہیں وہ زیادہ جو ہیں پڑھتے ہیں لکھنے والے ہیں, اور ہم لوگ خود بھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ جب یونیورسٹی میں تھے ہم تو اس میں بھی ہماری بھی اسی طرح کی سوچ ملتی تھی کہ تبدیلی چاہتے تھے. تو آپ نے ان کو بھی وہ کیا. ایک ٹپیکل ایک ملٹری کا انداز ہوتا ہے جب آپ کینیٹک طریقے سے ڈیل کریں گے تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا. اب آپ کو صورتحال قابو میں نہیں آ رہی, یقینی طور پہ آپ ان کو ہتھیار بھی مل رہے ہیں, سب کچھ مل رہا ہے, لیکن آپ مجھے بتائیے کہ قائدین یونیورسٹی سے جب اٹھا کے لے آتے ہیں اسٹوڈنٹس کو تو آپ اس کے بعد کیا توقع رکھتے ہیں کہ ینگ بلوچ جو آپ کے ساتھ آئیں گے؟ ابھی جو واقعات ہوئے ہیں اسلام آباد میں جیسے مہرنگ بلوچ آئی تھی, آپ کیوں نہیں بات چیت کرتے ہیں؟ کیوں ان کو پیچھے عجیب ہے کہ ان کے خلاف یہ کر دیا وہ, یعنی ایک گھٹیا طریقے سے جس کو کہتے ہیں نا آپ نے ڈیل کیا اور اس چیز کو بڑھ دیا, نتیجہ کیا ہوا؟ اگر آپ ان سے بات چیت کرتے ان کے مسائل سنتے تو شاید آج جو ہے پھر کوئٹہ میں اتنا بڑا جلسہ ہوا وہ نہیں مل کے آتا تھا. بات یہ ہے کہ یہ ہم بجائے اس کے ایک الزام لگائیں کہ جی باہر کی طاقتیں فلانا, پہلے تو اپنے ذرا گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں. ہم اپنی پالیسی کو جب تک نہیں درست کریں گے جب تک یہ نہیں ہوگا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فوج کے اندر جو ہے ایک بات ایسے ہاکش جنرل میرے کافی ایک صاحب سے بحث بھی ہو گئی تھی, تو وہ جو تمام ان کو ابھی تک کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. وہ ٹپیکل ہم اس کو ختم کر دیں گے. یہ کیا ایک دفعہ میں ایک بریفنگ دے رہا تھا, مجھے اتنا غصہ آیا میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا, اس کی بھی ایک کہانی ہے اگر آپ سننا چاہیں.
تو
وہ تھا کہ جو ہے
میں تو بس یہ سوچ رہا ہوں ہم زندہ کیسے.
2017 میں ایک وہاں پہ بریفنگ دی ہے, میں کانفرنس تھی بلوچستان پہ, تو وہاں کے اس وقت کے تو انہوں نے کہا بلوچستان کا مسئلہ کیا, تو اس میں ایک ہائڈرا بنایا. ہائڈرے میں یہ تھا کہ جو پرابلم کیا ہے بلوچستان کا, سب نیشنلزم ہے اور اس کو کیا کرنا ہے الٹیمیٹلی اچیو, ایک نیشنلزم میں تبدیل کرنا ہے. اور اس کے بعد بہت ہی خوشی کا اظہار کیا کہ دفعہ ہم آزادی جو منائی یہاں پہ. تو میں کھڑا ہو گیا, میں نے اس سے کہا کہ بھائی کہ اصل مسئلہ تو مجھے آپ بتاتے کس طرح سے آپ نے یہ حالات خراب کیے ہیں کہ آپ سب نیشنلزم کیسے ایک پرابلم بن کے آئی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان از اے فیڈریشن, چار پروونس ہیں, یہاں بلوچ رہتے ہیں, نیشنلٹیز ہیں, آپ سب نیشنلٹیز ہیں, حقیقت ہے. اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو وہ کیسی بات کہ اگر کوئی سندھی ہے تو اپنے آپ کو سندھی کہے گا اور اس کا حق ہے, سب نیشنلزم تو یہی ہوتی ہے. اور کیا کہتے ہیں پنجابی ہوگا تو پنجاب کا ایک اس کا ایک آئیڈنٹی بن کے آئے گی. تو یہ کوئی کانٹرڈکٹ نہیں کرتی ہے آپ کے پاکستان اسٹیٹ کی اس پہ, اور آپ نے اس کو بنا دیا ہے دشمن کے طور پہ. جب آپ سب نیشنلزم کو ایک وہ کرتے ہیں تو وہ جو ہے پھر اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھ لیں. تو ایک اور واقعہ اگر آپ کو بتا دوں تو پھر بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. تو اسی مجمع میں سے جب تو ایک فوج جو ان وقت کور کمانڈر تھے وہ تھوڑا ڈیفینسو ہو گیا, پھر اپنا بات کرنے لگے خیر وہ تو. لیکن اسی دوران میں ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے فوج کی حمایت میں ایک تقریر کر ڈالی. اس کے بعد جو ہے دوسرے دن پھر وہ جب سیمینار تھا تو اس میں سارے فوج کے تمام جنرل راحیل شریف اور یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے میں نے اپنی اس میں کہا جو بھی میری ڈسکشن تھی, میں نے کہا تھنگس آر ناٹ رائٹ, جو آپ لوگ بات کریں کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے یہ کہ ہو گیا ہے, تو یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ بالکل یعنی ہمیں سوچنا چاہیے کہ پرابلم ہے مسنگ اس کا پرسن کا, اور یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں جب تک آپ ان کو جو گریوانسز ہیں اس کا ایڈریس نہیں کریں گے بلوچستان میں تب ایک لحاظ سے امن نہیں آ سکتا ہے. اور اس کو آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس کو صرف کینیٹک اس میں نہیں. تو اس مجمع میں سے وہی صاحب دوبارہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پھر کہا کہ آپ لوگ صرف مسنگ بلوچ کی بات کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, میرا نام لیا محمد حنیف کا کہ آپ لوگ صرف اس پہ لکھتے ہیں. اور صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ امپریس کرنا چاہتے ہیں جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی. آپ کو نام بتا دوں ان کا؟
بتائیں.
ان کا نام تھا انوار الحق کاکڑ.
मैं सोच ही रहा था कि ऐसे ही अनवारुल हक काकड़ बनते हैं फिर तो टर्न्स आउट वही थे
अनवारुल हक काकड़ थे और वो जो है ये उस वक्त कुछ भी नहीं थे, खाली वो ऑर्गेनाइजर उसमें शामिल थे। तो मैंने देखा कि वो फिर जो कुछ भी उन्होंने कर रहे थे उसके असरात नुमाया उन्होंने चुके। आपको याद होगा अब्दुल मालिक उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे 17 में, उसके बाद फिर जहरी बन गए थे क्योंकि कुछ एक किस्म का एग्रीमेंट था कि 2.5 साल वो रहेंगे, 2.5 साल जो है मुस्लिम लीग की। जहरी जब बन गए तो उसका मालूम हुआ ये है अनवारुल हक काकड़ उनके वो बन गए हैं स्पोक्समैन। फिर तब्दीली आई, फिर पता चला, फिर कोई चंद महीने बाद मुझे पता चला कि वो सेनेटर बन गए। उसके बाद जो है आपको याद होगा 2018 में इलेक्शन पहले अचानक एक बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक बन गई, एक रिवोल्ट करा के जिसके कायद थे अनवारुल हक काकड़। तो अब जो एक लिहाज से जो ट्रेजेक्ट्री देखें, और फिर हमसे कहा गया कि ये आपके वज़ीर आज़म हैं। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो है ये हमारी मुल्क की किस्मत है कि आपने फ़लाने शख्स को उठाया और कहा ये आपका वज़ीर आज़म, फ़लाने शख्स को उठाया ये सिंध का गवर्नर है। सब अगर तारीख बताना शुरू करूँगा कौन कौन क्या थे तो उससे साफ जाहिर होता है कि हमारे मुल्क के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसकी वजह क्या है सारी। तो वही यही है कि आप अपने जो है टाउट्स को बैठा दें आप अहदों पर और फिर अपने आप को वो सीरियसली भी लेना शुरू करते हैं। तो मसला ये है कि ये चीज़ें यही मुल्क के अंदर ये होती है। तो ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती, जो लोग पूछते हैं कि क्या हो रहा है तो वजूहात ज़रा पीछे की तरफ जाके देखें, ये तमाम जो है एक हमारी जो है एक स्टेट जिस तरह का रवैया रखती है, जिस तरह से जो है अपने वो बनाती है तो वो जाहिर करती है, चाहे वो आपकी वो बलूचिस्तान के बारे में पॉलिसी हो, मिलिटेंसी के हवाले से पॉलिसी हो, और जिस किस्म के अपने इनके ख्यालात सियासी ख्यालात होते हैं, माय गॉड उनको देख के तो आपको लगता है कि मुल्क अभी तक बचा हुआ कैसे है।
सर अगर ये पॉडकास्ट सुने और बोलें जाहिद साहब बहुत ज़बरदस्त बातें की, अल्लाह हमारी तौबा, बड़ी गलतियाँ हो गई, अब बताएं हम क्या करें, ईरान ने मिज़ाइल डाल दिया, अभी कल रात मच में इतना बड़ा वाक़िया हुआ है, अक्टूबर में मस्तंग में हुआ था, आपने उस पर लिखा बड़ी, अगैन वी आर वरीड अबाउट इमरान खान नवाज शरीफ, वी डोंट टॉक अबाउट दीज थिंग्स। तो सर देखें ये भी हम फेस कर रहे हैं, साथ हॉस्टाइल नेबर है वो मिज़ाइल डाल देता है, यहाँ भी रॉ भी फंड कर रहा है, बड़ी मुश्किलात है हमारी, सर ज़रा मदद करें, हम करें क्या?
एक तो सबसे देखें, एक आपकी सबसे पहले ये होता है कि जो मुल्क एक दाखिली इंतशार का शिकार हो तो फिर जो है आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है हमेशा कहते हैं कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो मसला ये है कि एक होम की अंदर इशार है और पावर सेंटर आपको पता नहीं कौन है, कौन पॉलिसी बनाता
है, सबको ही पता है,
सबको पता होता है, लेकिन जो कि जो आपके लोग इलेक्ट होके आते हैं उनका तो कोई वो नहीं होता है, वो तो एक सेकेंडरी पोजीशन में आते हैं। तो मसला ये है कि ये चीज़ आती है कि आपके अगर आप फॉरेन पॉलिसी भी बनाएंगे, आप जो है अब जो है माशी पॉलिसी भी बनाएंगे, आप मुल्क को कैंटोनमेंट के तौर पर चलाना शुरू करेंगे और अपना काम नहीं करेंगे तो फिर तो नतीजा जो है जो आज मुल्क के अंदर हो रहा है वो यही होगा, सबसे बड़ी चीज़ यही बन के आती है। अभी मैं अब पता नहीं आप पॉडकास्ट में करेंगे, मैं सुन रहा देख रहा पढ़ रहा था उनकी तकरीर जो है हमारे चीफ की, वो आप जरा वो जो यूथ को खिताब फरमाया था उन्होंने 2000 लोगों का, ज़रा आप उनकी तकरीर जो रिपोर्ट हुई है वो ज़रा पढ़ लें तो आपको एहसास होगा कि यार के कहाँ पे मुल्क जा रहा है और क्या इसकी वो रहेगी। तो जब आप ये समझना शुरू करें कि हम सारी चीज़ों को हम जो है रिजॉल्व कर सकते हैं, उनके ख्यालात अगर मैं देखूं मैं तो रोंगटे खड़े हो गए थे कि हमारी किस्मत में ये चीज़ लिखी हुई है। अच्छा वही है कि जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी में हकीकत है कि इस वक्त आपकी एक मजाकिया इसमें लिखा था कि पाकिस्तान की एक जो कामयाब फॉरेन पॉलिसी का एक इजहार ये है कि हमारे सिर्फ समुंदर के साथ ताल्लुकात एक सेफ बॉर्डर्स हैं, बाकी
खुदा को ही पता जितना हम समंदर में टॉक्सिक डाल चुके हैं वो समंदर ने अगर बदला लेने की कोशिश की, हमने तो बहुत जुल्म किया समंदर पे, वो समंदर पे ही है। आपने जिस तरफ अंदाज़ा दिया है, कुछ हमारे दोस्त भी हैं वो भी रेड फ्लैग्स फ्रॉम विद इन रेस कर रहे हैं, जो कह रहे हैं ज़िया 2.0 इज़ दैट अ स्ट्रेच और इज़ दैट Where there's smoke, there is some fire.
Sorry, मैं
आपने जिस तरह अंदाज़ा किया कि जो फिलॉसफी चल रही है, जो आइडियाज़ चल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये साहब ज़िया 2.0 बन सकते हैं।
मतलब ज़िया हर शख्स एक उसकी कॉपी नहीं हो सकता है, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है जो पिछले چند سالوں میں جو جو یعنی اس عہدے پہ رہے ہیں, تو وہ تو ایک لگتا یہ ہے کہ ہر شخص آتا ہے اپنے ڈاکٹرین کے ساتھ. ہم نے پہلے باجوا کی ڈاکٹرین سنی تھی کہ وہ تو ملک جو کہاں سے کہاں لے جانا چاہتے ہیں, اور وہ تقریب وہ 40-40 جرنلسٹوں کو بلا کے تقریر کیا کرتے تھے, یعنی تھرو آؤٹ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ حکمران ہے یا جو ہے جو عمران خان حکمران. وہی ہائبریڈ رول تو تھا, لیکن ہائبریڈ رول میں یہ سیریل گورنمنٹ کا پہلو نیگلیجبل تھا. تو وہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے کچھ مہربان جو تھے ان کو ڈاکٹرین کا نام بھی دیتے تھے اور ان کی تعریف میں قلاب عظیم بھی کھا لیتے تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس ملک کا کیا اثر ہوا. اب یہ نئی ڈاکٹرین سنا آئی ہے
منیر ڈاکٹر,
ایک لحاظ سے جو ہے ڈاکٹرین کو اگر دیکھا جائے تو کیا ہے ڈاکٹرین. مسئلہ یہ کہ آپ ذرا اس کو اٹھا کے پڑھ لیں ان کی تقریر کے حصے کو, تو ایسا صاف لگتا ہے کہ انسٹیٹیوشنل تھنکنگ کے کہ جہاں پہ آپ کو ایک ڈسٹرسٹ ہے کہ سویلین ہمارے لیڈرس ایسے ہیں ایسے ہیں, اور پھر اپنا ایک سیلف رائچیسنیس یہ ہے کہ ہم سب کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور ایک سوال کے جواب میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ حکومتیں کیوں نہیں چلنے دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے چلنے دیں, اگر کوئی ملک کو توڑ رہا ہو فلانا ہو تو ہم اس کو 5 سال رہنے دیں. تو اب مطلب یہ کہ ایک سینس آف ایروگنس دیکھ لیں آپ, مطلب یہ ہے کہ ہے تو وہ یہ چیزیں اگر دیکھیں تو آپ. اب پھر اس کے بعد ایک ہمارے یہاں تو ایک اور چیز بن گیا ہے کہ مذہب ہر ایک شخص سمجھتا ہے کہ وہ سیاستدان بھی ہے, فوج کا کمانڈر تو ہے ہی ہے, سیاستدان بھی ہے اور مذہبی لیڈر بھی ہے. تو پھر اس کے نتائج کیا نکلیں گے لے کے. آپ جب مذہب کو استعمال کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے آپ حافظ ہیں تو مطلب یہ کہ آپ کو پورا اسلام پہ عبور حاصل ہے, مطلب یہ کیا چیز ہے. اور ایک تو مجھے سب سے پہلا لگا کہ ایک آرمی چیف کو کیوں یہ آ کے مجمع میں خطاب کرتے ہیں جب جہاں پہ سیاست سے لے کے فارن پالیسی سے لے کے ہر چیز پہ بات کرتے ہیں. ایک تو کیا کسی بھی ملک میں ایسا ممکن ہے, اس کا اثرات فوج کے اندر بھی پڑتے ہیں, فوج کے اگر پروفیشنلزم پہ پڑتے ہیں. اور یہ ہمارے سمجھتے ہیں جب ایک اس کرسی پہ جب کوئی بیٹھتا ہے وہ سمجھنا اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے. تو میرا خیال یہ پاکستان کی جو صورتحال ہے بدقسمتی, اس کا سب سے بڑا چیز یہی آتی ہے.
اس میں somebody who's been covering these issues and has met these people, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ ایک ارنسٹ ایفرٹ تھا ان کا کہ یار تھوڑا ہم پیچھے ہٹیں, تھوڑا اے پولیٹیکل تو کمی نہیں ہو سکتے, لیکن 9th May نے ان کو بالکل ہی وار زون میں ڈال دیا. اس کے بعد جو پریٹینس بھی تھا وہ ختم ہو گیا, اینڈ سارٹ آف پوسٹ 9th May دا آئیڈیا ایگزسٹ کہ اب تو آپ نے ہم پہ ڈائریکٹلی حملہ کیا ہے, ہمارا جو ایک ایگو بھی ہرٹ ہوا ہے, تو اب تو وی آر ایٹ وار ناؤ وی ول ٹریٹ یو ایز این اینیمی کمبیٹنٹ.
مطلب یہ دیکھیں ایک بات ٹھیک ہے کہ ایک ہمیشہ ایک پوائنٹ آف ریفلیکشن آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ بتاتے نہ, لیکن اس کے تھوڑا سا پیچھے جائیں نا, جیسے جنرل باجوہ نے جاتے جاتے کم از کم اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ فوج نے جو سیاست میں مداخلت کرتا رہا وہ غلط تھا, یہ کہا انہوں نے. ان کی سمجھ میں شاید بہت دیر سے آئی تھی, جبکہ 5-6 سال تک انہوں نے جو ہے ساری چیزیں کرتے رہے تھے. اس کے بعد جو ہے 9th May میں نے اس کو سمجھتا ہوں, لیکن ذرا اس کے پیچھے بھی جائیں نا آپ کہ یہ ہوتا کیوں ہے, یہ ساری چیزیں کیوں فوج کی اس پہ انسٹالیشن, تو یہ کیوں نہیں دیکھا انہوں نے. یعنی میں جو ہے ایک پوری ہے, ایک دفعہ میرا جنرل باجوہ بہت شوقین تھے بات چیت کے, تو میں سر 5 گھنٹے ایک دفعہ آن من بات کی. تو اس سے میں نے پوچھا کہ آپ 18 May یہ جب کیا نام ان کا عمران خان وزیر اعظم تھے November 2021, تو میں نے اسے پوچھا کہ اچھا آپ نے سپورٹ کیوں کیا تھا عمران کو, ایسی مطلب ساری چیزوں میں اور بات ہوئی. تو انہوں نے کہا دیکھیں اس وقت کہ جب انتخابات ہو رہے تھے 2018 سے, اس سے پہلے تو میں نے اپنے سارے فوجی جو ٹاپ آفیسر تھے ان سے, یعنی ایک ہوتا ہے نا ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ پوچھا, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نواز شریف کرپٹ, ہم اس کو نہیں آنے دیں گے. اور پھر سپورٹ جو تھی عمران خان کی طرف سے تھی. تو کہتے ہیں میں نے فیملی کو ہی بلا لیا فوجیوں کے بولے آفیسر کے, اس میں 99% نے کہا کہ جو ہے ان کو لانا ہے. تو مسئلہ یہ کہ ذرا پیچھے کی طرف جائیں نا, آپ نئی مہنگائی کو کرتے ہیں, آپ نے جو مداخلت کرنا شروع کی ہے سیاست میں, تو ذرا اس پہ غور کریں کہ اس قسم کے واقعات کیوں ہوتے ہیں. لے کے آپ اپنے آپ کو جو ہے ایک لحاظ سے جو ہے اب 18 May آپ نے کوشش کر کے ایک حکومت کو لے کے آئے, سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کے جو اقتدار میں یا جو ہے ان کو برقرار رکھنے میں فوج کا کتنا بڑا ہاتھ تھا, سب کو پتہ ہے. لیکن اب پھر اس وقت آپ کا دشمن کوئی اور تھا, اب جو ہے وہی چیز جب پلٹی ہے تو آپ نے وہ جو آپ کا فارمر بلو آئیڈ بوائے تھا وہ آپ کا دشمن بن گیا. مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں عمران خان نے جو کچھ کیا وہ بہت ساری چیزوں کے ذمہ دار خود بھی ہیں, جو کہ کیا کہتے ہیں میں خیال یہ شاید ان کو شاید تھا کہ وہ ہمیشہ اقتدار میں رہیں گے, اور ان کا اتنا زیادہ انحصار خود آدمی پہ بن گیا تھا کہ ہر چیز خود نہیں کرتے تھے, سیاست ایک طریقہ کار ہوتا ہے, تو وہ جب ہر کام وہ آئیس آئی سے کروانا شروع کرتے ہیں, تو آئیس آئی سے جب آپ ملا بجٹ بھی پاس کرانا, خود عمران خان نے کہا کہ بجٹ بھی پاس کرانا تھا تو ان سے کہتے ہیں, جب آپ اتنا ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے اور پھر جو ہے آپ خود جو ہے پارلیمنٹ کو کمزور کریں گے, ایک لحاظ سے آپ بجائے اس کے کہ آپ فوج کے اوپر انتظار کرتے یا ہر کام آئی ایس آئی سے کرواتے, آپ کیوں نہیں جو ہے پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے, وہ زیادہ پائیدار ہوتی, وہ زیادہ آگے آپ کو برقرار رکھتی. پھر اس کے بعد جو خیر ایک تاریخ اب بن گیا یہ کہ جو ہے کہ عمران خان نے جو ہے وہ اگر پارلیمنٹ میں بیٹھتے اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پنجاب حکومت رکھتے تو آج شاید صورتحال بہت مختلف بن کے آتی. تو خیر یہ تو ساری تاریخ ہے, لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ وہ بھی صحیح نہیں ہے. مطلب یہ کہ جو عمران خان کی اپنی غلطیاں وہ خود بھی کر سکتے ہیں, وہ سب کچھ ہے, لیکن یہ پاکستان یہ طریقہ کار جو رہا ہے کہ آپ پہلے بناتے ہیں اس کو گراتے ہیں پھر اس کو ختم کرتے ہیں اور اسی سے دوسرے کو لے کے آتے ہیں, یہ ایک سائیکل چلی آ رہی ہے.
سر مجھے پتا ہے آپ کی فلائٹ بھی ہے تو اس لیے آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریش, میں تو آپ کے ساتھ گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے باتیں کر سکتا ہوں. ہوپ فلی نیکسٹ ٹائم اسلام آباد آپ پھر ہمیں وقت دیں گے, بیکاز آئی تھنک دس نیڈس ٹو بی اے سیریز. بٹ لوگوں کے بھی تھوڑے سوال تھے, آپ کی اگلی کتاب کب آ رہی ہے طالبان پہ, آپ ایک اور کتاب لکھ رہے ہیں؟
دیکھیں میری تین کتابیں تو یہ ہیں جس کا ذکر کیا آپ نے, نوین وار جو ہے, لیکن اس کے بعد تین کتابیں اور بھی شائع ہوئی ہیں میری, وہ میں اس کو اس طرح سے نہیں, ایک میرا دو تو ہے, ایک ہے جس کا نام ہے ہائبرڈ رول ان پاکستان, وہ میرے جو ہے عمران خان کے زمانے کے دو کالم سے ڈان کے اس کو چھاپا ہے, وہ اس کا نام ہائبرڈ رول ہے. ایک اور ہے نواز شریف انڈر سیج. تیسری کتاب جو آئی ہے وہ تھی بین فیس ٹو فیس وتھ بے نظیر, وہ بھی میرے انٹرویوز کا. تو خیر تین کتابیں تو دوسری قسم کی, یہ تینوں جو ہیں میرے آلریڈی جو کام تھا اس کا ایک حصہ. ابھی ایک میں کتاب پہ دو ہے, ایک اور کتاب میری آ رہی ہے جو کہ آ جائے گی, اس کا نام ہے ڈائیلاگ وتھ ہسٹری. اس میں جو ہے تقریباً 40 انٹرویو ہیں بڑے بڑے سارے جو ہمارے پاکستان کے سیاستدان بڑے رہے ہیں, غفار خان ہوئے, ولی خان ہوئے, بے نظیر کا تو آلریڈی ہو گیا ہے, مشرف ہے, اور جتنے بھی تھے نیم ون سارے جو ہیں, آسما جہانگیر سے لے کے مبشر حسن سے لے کے ہر ایک کا. پھر باہر میں جو ہے راجیو گاندھی کا بنی صدر جو ایران کے تھے, انڈیا کے جو اڈوانی ان کے, تو یہ سارے انٹرویوز ہیں اس میں تقریباً 40 سے تھے. محبوب الحق ہر نیم اینی ون ہواز امپورٹنٹ ہواز ہو ان پاکستان ان کا, دیٹ ول بی کوائٹ اے ہسٹوریکل وہ ہے. اب اس کے بعد ایک اور پہ میں کام کروں, اب دیکھیں اس میں کیا بن کے آتا ہے. اٹس آل اباؤٹ ایکچولی ہاؤ آئی پورا فرام مائی آئی ڈونٹ نو ویدر یو نو دیٹ آئی واز اے اسٹوڈنٹ لیڈر ایٹ ونس اپان اے ٹائم, جب این ایس ایف کا میں سیکرٹری جنرل تھا, اینڈ آئی ہیو اسپینٹ مینی ایئرس ان جیل انڈر گراؤنڈ.
تو ضیاء الحق کے وقت میں آپ جیل میں تھے,
ہر پہلا جو ہے وہ ہوا تھا, اینڈ میں اس وقت یونیورسٹی میں تھا, نیا نیا آیا تھا, یایا کے زمانے میں ایک سال سزا ہوئی تھی مجھے ملٹری کورٹ سے, پھر اس کے بعد یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی سزا ہوئی تھی, ڈیفنس آف پاکستان رول میں پکڑا گیا تھا, اس کے بعد ضیاء الحق کے زمانے میں بھی, تو اس طرح سے رہا تھا سارا. تو وہ جو ایک رہی ہے تو وہ اس کے اوپر میں سارا کرنے کی کتاب.
آج اس پوڈ کاسٹ کے بعد این ڈی او میں ایک میٹنگ ہوگی کہ تین دفعہ ہمارے ہاتھ آیا, یہ نکلنے کیوں دیا ہم نے اس کو. اس این ڈی او میں میرے خیال سے اس کے پوڈ کاسٹ کے بعد میٹنگ ہوگی کہ جب تین دفعہ ہمارے ہاتھ میں آ گئے تھے یہ تو ہم نے ان کو نکلنے کیوں دیا.
عادت ہو گئی ہے, کوئی پتہ اب کیا رکھا ہے, مطلب اگر ابھی بھی نہیں بولتے ہیں. میرا خیر جب تھا جب میں کیریئر شروع کیا ہیرلڈ سے اپنے جرنلسٹک, تو یہی ساری چیزیں لکھتے رہے بولتے رہے, عادت پڑ گئی تھوڑی سی.
What are some of the viable strategies to address the political crisis?
Allow the system to work.
I agree.
دیکھیں ایک آپ کی یہ لوگ کہتے ہیں یار جمہوریت میں کیا رکھا ہے اور یہ سارے کرپٹ ہیں, مطلب یہ آتا ہے کہ دیکھیں ٹھیک ہے, مطلب بہت ساری چیزیں آئیڈیل سسٹم نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ دوسرا چوائس کیا آپ کے لیے. بات یہ کہ جب ایک پروسیس جاری رہتا ہے تو اس میں اسی کے اندر ہی سے چیزیں آپ نکال سکتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ صحیح طور پہ دیکھیں تو آج ملک جس حالت میں ہے تو ذرا لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہاں پہ آدھے سے زیادہ وقت میں ڈائریکٹ ملٹری رول رہا ہے 75 سال. دوسرا یہ رہا کہ جو ہوتی بھی تھی سیاسی حکومتیں آتی بھی تھیں تو وہ بھی ایک لحاظ سے انڈر دا شیڈو ہوتی تھی. تو یہ ایک ہے جس کی وجہ سے کبھی بھی جمہوری آپ کا جو ہے سسٹم مستحکم نہیں ہوا, آپ کے انسٹیٹیوشن مضبوط نہیں ہوئے, اور یہی بات ہے کہ اسی کی وجہ سے ہم یہ ایک ڈینسٹیکل پالیٹکس کو دیکھتے ہیں. جب آپ کے جمہوری عمل نہیں ہوتا ہے تو پھر جو خاندانی سیاست شروع ہو جاتی, جو کہ ایک جمہوریت کے لیے بہت ہی غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑی خرابی ہے ہمارے پارٹیوں میں وہ یہی کہ ایک ڈینسٹی بن گئی. پہلے نہیں ہوتا تھا, آپ دیکھیں 70s وغیرہ میں جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ ایک آئیڈیالوجی, ایک نظریات کی بنیاد پہ تھے. بھٹو جو ہے کوئی ڈینسٹیکل پالیٹکس سے نہیں آیا تھا, یا ایون بینظیر کو میں سے کبھی بھی ڈینسٹی اس میں نہیں سمجھتا ہوں. شی بیکیم اے لیڈر ان ہر اون رائٹ تھرو اے اسٹرگل 10 years کے بعد, اس کو کسی نے بہا کے بیٹھا نہیں دیا گیا تھا. تو اسی طرح سے جو ہے اس سے پہلے آپ کو ولی خان اور ابھی تو وہ ڈینسٹک تھے, ANP نیشنل وائم پارٹی کے لیڈران جو تھے, بزنجو ہوئے یا خیروش مری ہوئے, یہ تمام کے تمام کوئی ڈینسٹیکل اس میں نہیں آئے تھے لے کے. اور اس کو آپ کو یاد ہے کہ جب ہمارا ہم اس پاکستان اور ہم ایک ہوتے تھے تو اس وقت کی جو قیادت وہ بہت ہی مختلف تھی لے کے. تو اب جو ہے یہ زبان یہ شروع ہے, ڈینسٹی مضبوط ہوئی ہے ضیاء الحق کے زمانے سے, جبکہ انہوں نے ایک تنظیم کھڑا کرنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو پاکستان میں جو تبدیلی آئی تھی اس کو روکا. تو سب سے بڑا پاکستان میں ایک اور چیز بھی آتی ہے, میں جو اس کو بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ 75 کی تاریخ میں دیکھیں تو آپ کو سوشیو اکنامک تبدیلیاں تو آتی ہیں کیونکہ ایک لازمی چیز ہوتی ہے, تیز ہوتی ہے کہیں پہ کم ہوتی ہے, لیکن ہے پاکستان تبدیل ہوا ہے, یعنی ایک سوشیو سوسائٹی کے طور پہ اور اکنامک اس میں بھی, لیکن آپ کا جو پاور ایک اسٹرکچر ہے وہ تبدیل نہیں ہوا. وہ چاہے وہ ملٹری گورنمنٹ ہو چاہے سویلین گورنمنٹ ہو, آپ کو وہی چہرے نظر آتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جنرل ضیاء الحق کے جو منسٹر تھے وہ آپ کو ابھی بھی سیاست میں نظر نہیں آتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ سیم فیملی. اس کے بعد جو جنرل مشرف نے جن لوگوں کو لیا تھا PMLQ کے حوالے سے, وہ آپ کو پھر بھی نظر آتے ہیں ہر پارٹیز کے اندر. تو یہ ایک پاور اسٹرکچر کبھی بھی تبدیل نہیں ہوا ہے, ویدر اٹس اے ملٹری گورنمنٹ اور دا سویلین گورنمنٹ. لیکن میں وہی سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی طریقہ جو آپ کو نئی لیڈر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ منجمد ہو گئے ہیں تاریخ کے اندر. آپ کو سیاست میں لوگ نظر نہیں آتے نئے. ٹھیک ہے, عمران خان ایک نئی لے کے آئے تھے, لیکن اس میں مطلب یہ آتا تھا کہ جو ہے وہ ایک جو آئیڈیالوجی کے طور پہ نہیں, ایک پاپولیزم کی طرف پہ لے کے آئے تھے لے کے. تو بات یہ ہے کہ لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ تو بھی یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی کو سزا دیں, ان کو میدان سے ہٹائیں. Allow the system to work, allow تمام خامیوں خرابیوں سے اسی کے اندر سے بنے. جب یہ کوئی بیٹھے گئے وہاں پہ GHQ میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ اب حکومت خراب ہو گئی ہے اس کو میں ہٹانا چاہتا ہوں, تو پھر جو ہے وہاں سے معاملات بگڑتے ہیں, اور یہ سوچ ابھی تک جاری ہے.
آپ جو کہہ رہے ہیں سر کہ درخت ہمیں نہیں نظر آ رہے, کیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے نرسریاں تباہ کر دی ہیں؟ اگر اسٹوڈنٹ پالیٹکس نہیں ہوں گے تو کہاں سے لیڈر آئے گا؟
مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں یونیورسٹی میں تھا, مائی گاڈ, ایکچولی جو میری ساری انلائٹنمنٹ جو آئی ہے وہ ساری کی ساری جو آئی ہے یونیورسٹی کے دوران میں آئی ہے. ہم اس زمانے میں ہر کچھ پہ بحث کرتے تھے, ایک ماحول دوسرا تھا, ہم پہ کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا کوئی ہم پہ بلاسفیمی کے چارجز لگا دے گئے. مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ہے اسٹوڈنٹ یونین بھی ہوا کرتی تھی اور بہت ہی وائبرنٹ ہوتی تھی. مجھے یاد ہے کراچی یونیورسٹی یونین جو الیکشن ہوتے تھے, پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہوتے تھے, ہر کلاس میں جا کے اپنا تقریر کرتے تھے, اتحاد پہ ڈبیٹ ہوتی تھی. آپ کو زمانے کے جو لوگ نظر آتے ہیں ڈبیٹر بھی بہترین نظر آتے تھے, انہی میں سے سیاستدان بھی نکلتے تھے. اب تو یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں, اب تو ہمیں انور کاکڑ نظر آتے ہیں سارے.
سر کسی نے پوچھا پاکستان کے پاس کیا آپشن رہ گیا اب فار آر اسٹانس ان کشمیر آفٹر واٹ انڈیا از ڈن, واٹ آپشنز ڈو وی ہیو؟
بٹ اسٹل ایکچوئل ہم ختم نہیں ہوئے, مطلب یہ کہ حالات خراب ضرور ہیں, لیکن ایک اور بات بھی ہوتی ہے, دنیا بھر میں جو ممالک جو ہیں بحرانہ سے گزرتے ہیں, لیکن اٹ آلسو پرووائڈ اپارچونیٹی ٹو چینج یور سیلف. اینڈ آئی تھنک پرابلی یہی ہے کہ یہ جو ہم ایک لحاظ سے ایٹ دا لوئسٹ اس میں پہنچ گئے ہیں, تو یہ ہمیں ایک اپارچونیٹی بھی آتی ہے. اس وقت ضرورت ہے کہ ہم سوچیں کہ کہاں پہ ہوتے ہیں, لیکن اور یہ سیاست دانوں کا بھی کام ہے اور کم از کم ملٹری حکومت ملٹری لیڈرشپ کا بھی کام ہے کہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو. آپ جو ہے کوئی میں کیا بولوں, آپ بہت زیادہ ہو جائے گا کہ آپ اپنی طور پہ اسلام کی تاریخ کی انٹرپریٹیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی عمران خان صاحب کرتے ہیں تو اس کا جواب ملٹری گورنمنٹ ملٹری لیڈر جو ہے کچھ اور ان کی توجہ, اس سے ہٹیں, پاکستان کی جو افضل مسائل ہیں اس کی طرف توجہ کریں. پاکستان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک جو دوسرے ممالک کی سطح پہ لے کے آئیں. ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہمارے تعلیمی نظام جس قسم کا ہے اور جس قسم کے جو کے خیالات یا اظہار جو ہم پہ تھوپے جاتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کہاں پہ لے آئے گا آپ کو جو ہے. جہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان بنیادی طور پہ بنا تھا جو ہے تاکہ ایک لحاظ سے جو یہاں پہ تمام مذاہب کو آزادی ہوگی, آج صورتحال کیا بن کے آتی ہے, آج ہر شخص قابل نظر آتا ہے. اور اب میں کیا بولوں کہ جو ہے یہ چیزیں ختم اس لیے نہیں ہو سکتی ہیں, آپ کو اس لیے نظر آتی ہیں, ذرا جب آپ کی ملٹری جو لیڈرس ہیں وہ بھی تقریر فرماتے ہیں, جو ان کا اپنا ویژن ہوتا ہے, ڈسٹارٹڈ ٹوسٹڈ ویژن میں کہتا ہوں, وہ آپ نے نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہو. لیکن ابھی بھی مجھے امید ہے کہ یہ تمام جو بحران ہیں اس کے نتیجے میں ایک نئی سوچ بھی آئے گی سامنے, لیکن اس وقت آ سکتی ہے جب کہ یہ جبر جو ہے وہ ختم کیا جائے.
Who created militant Islam in the AFPAC region with the help of our Arab brethren?
مطلب یہ کہ اب میں وہی کہوں کہ جو ہے جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے شروع ہوتی ہے, لیکن میں صرف جنرل ضیاء الحق کو بلیم نہیں کرتا, ایک پورا انسٹیٹیوشنل جو ہماری پالیسی جس طرح سے رہی ہے, جس طرح پالیسی بنتی رہی ہیں اس کی وجہ سے یہ بن کے آئی. ایک اور بات بھی جو ہم نے سب نہیں سمجھنے کی بات ہے جو پاکستان کے لیے ایک سب سے بڑا کرس یہ کہ ہم نے ہمیشہ جیو, ہماری ایک جیو اسٹریٹک پوزیشن رہی ہے, اس کو ہم نے ہمیشہ کیش کیا ہے, جس میں ہوتا یہ کہ ہم نے جو ہے بجائے اپنے ملک کے جو ایک انٹرسٹ ہیں اس کو پیچھے رکھ کے ہم صرف اس خوشی میں جاتے تھے کہ جو ہے ہمارے کس کے اتحادی بن جائیں گے تو ہمارے بہتر حالات ہو جائے گی, ہماری لیجیٹیمیسی حکومت کو مل جائے گی. یہی ہوا ہے نا پاکستان میں کہ ہم نے اپنے آپ میں کبھی درست کرنے کی کوشش نہیں کی, ریفارم کرنے کی کوشش نہیں کی, اپنے اکنامی کو جو ہے درست کرنے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ ہمارے یہاں ہمیشہ جو ہے انحصار جو ہے فارن ایڈ کی طرف رہا, اور وہ جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ وی آلویز ٹرائی ٹو کیش اور جیو اسٹریٹجک پوزیشن, اینڈ دیٹ ہیز بین دا بگیسٹ کرس فار پاکستان.
آئی گیس پھر ہوپ ہماری یہی ہے کہ چیزیں اتنی بری ہیں کیا بہتری ہو سکتی ہیں اور کیا ہی ہو سکتا ہے,
پڑے گا, یہ ہمارا ملک ہے. میں تو اس بات کا خیال ہوں کہ میں باوجود تمام چیزوں کے میں نے بائی چوائس ہیو اسٹیٹ ہے, اور میرا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ بولنا چاہیے اس وقت جب آپ ملک کے اندر رہیں. میں ان لوگوں سے اختلاف کرتا ہوں جو جا کے یہاں سے چلے جاتے ہیں کوئی بہانہ بنا کے, کوئی چیز ضرورت نہیں ہوتی گا آپ کو ملک باہر جانے, اور وہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ ساری چیزیں کریں, تو وہ میں اس کو اس ہے نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو واقعی تبدیلی لانی ہے تو اس ملک کے اندر بیٹھ کے لانی ہے.
مور پاور ٹو یو سر, اینڈ مور پاور ٹو یور پین. یوٹیوب پر پولیٹیکل انالیسز بہتر ہے, لوگ آپ کے کالمس پڑھیں تاکہ سمجھ میں آئے. سم ٹائمز تھنگز آر سیڈ بٹوین دا لائنز, وچ از دا بیوٹی آف آئی تھنک تھوڑے اولڈ اسکول جرنلسٹ, جو شاید تھوڑا لوز کر دیا ہے آن دس ویو آف یوٹیوب.
بہت کچھ لوز کر دیا ہے, افسوس ہوتا ہے مجھے دیکھ کے. دیکھیں سوشل میڈیا اچھی چیز ہے, ایک اس میں آپ کو جب پابندی ہوتی ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ, بٹ دوسری بار ڈبل ایج سورڈ ہے پھر, جس میں ایک چیزیں جو چھپ نکلتی ہیں تو اس میں جو جرنلزم کا جو بنیادی اصول ہوتا ہے کہ آپ بغیر تحقیقات کے کوئی چیز نہیں کر سکتے ہیں, اور ایک اور کانسیپٹ ہوتا ہے ایڈیٹوریل کنٹرول کا, جسے ہم نے اسی سے سیکھی تھی. ایک اور بات بھی کہ جو ہمیں اس میں نظر نہیں آتی, ایڈیٹوریل کنٹرول بہت ضروری ہوتا ہے. ایک یہ تھا کہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ کوئی ریاست آپ پہ پابندی لگائے, بلکہ جرنلسٹ دنیا بھر میں ہوتا ہے. میرا بہت بڑا عرصہ جو ہے میں لندن ٹائمس اور اس کے لیے کام کرتا رہا, 27 سال تک میں نے لکھا ان لوگوں, لیکن مجھے ایک سب سے بڑی چیز وہاں نظر آئی کہ جو ہے وہ کہ چیکنگ جو ہوتی ہے لائبل لاس, کہ آپ کسی پہ بیٹھ کے الزام نہیں جب تک آپ کے پاس کوئی وہ ثبوت نہیں ہو. تو یہ ایک چیز ختم ہو گئی ہے, آپ کے پاس مائک آ گیا, آپ نے جو کچھ کہنا چاہا کہہ دیا, ٹھیک ہے ایک اوپینین ہو سکتی ہے, بٹ آپ اس کو خبر کا ذریعہ مت دیں. میں اگر فرض کی یہاں پہ اٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ میرے خیالات ہیں, یہ جیسے سوچ ہے, میں جیسے اپنے آپریٹ پیسز لکھتا ہوں وہ اسی طرح کے خیالات ہیں میرے, تو یہ میری اپنے خیالات ہیں, لیکن میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک سب کچھ سب کو ایسی طرح سوچتا ہے, نہیں, سب کو اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی ہونی چاہیے.
تھینک یو سو مچ سر. اسلام آباد ایئرپورٹ اب بہت دور ہو گیا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مس یور فلائٹ. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اینڈ تھینک یو فار لسننگ. ٹیک کیئر.